ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مواقع ہیں، شیخ کے پاس جانے کے لیے دل نہیں چاہے گا، عورتوں کو دیکھنے کے لیے حسین لڑکوں کے چکر میں خوشنودی کے بجائے بدماشیوں کو تلاش کرنے کے لیے آج قوم کے اندر مزاج بن گئے کہ جہاں چھٹی ملے کہ لفٹن ہل فیسٹن اسٹے چلو سمندر گھومائیں لڑکیاں دیکھیں
حاضر لیکن مرتے بھی زیادہ اس طرح جاتے ہیں
تو فضل من اللہ رضوان اللہ کے فضل کو تلاش، اس عبادت کا نور ان کے قلب میں اتنا بڑھتا ہے کہ دل سے چھلک کر چہرے پہ آ جاتا ہے سیما ہوں فی وجوہ من اثر سجود، راتوں کی اثر سجود سے مراد راتوں کی عبادتوں کے تنہائیوں کی عبادتوں کے انوار جو خفیہ ان کے دل میں جمع ہوتے ہیں پھر ان کے دل سے ظاہر ہو کر چہرے پر چھلکتے ہیں اور آنکھوں سے جھلکتے ہیں ہمارے اندر، ان کے چہروں سے ہیں ان کی آنکھوں سے چھلکتے ہیں اور ان کے چہروں سے جھلکتے ہیں ہمارا سیما ہوں فی وجوہ من اثر سجود، یعنی اس سے مراد فرماتے ہیں علامہ علوسی اس کی تفسیر میں کہ اس سے مراد راتوں کی عبادت کے انوار ہیں، المراد و بسیماہم انوار العبادت یبدو من باطنہم الى ظاہرہم، باطن کا نور ان کے ظاہر پر آ جاتا ہے، یبدو من ظاہرہم الى باطنہم، یبدو من باطنہم الى ظاہرہم سیماہم فی وجوہ من اثر سجود، یہ اس کا تصوف کا اللہ کی محبت کا نام اور مریدی کا نام صرف اللہ کو راضی کرنا، مرید کون ہے؟ دیکھو مرید کا بھی ذکر آیا قرآن شریف میں کہ اصلی مرید کون لوگ الذین یریدون وجہ، جو ارادہ کرتے ہیں اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات کا، یعنی اللہ ان کے دل کا مراد ہوتا ہے، تو جب تک غیر اللہ کے مراد دل سے نہیں نکلیں گے اللہ کی مرادیت میں وہ کامیاب نہیں ہوگا، اخلاص شرط الذین یریدون وجہ، جو اللہ تعالیٰ کو مراد بناتے ہیں اصلی مرید ہوئے، اور جب اللہ مراد ہے تو ظاہر بات ہے پھر وہ پیر بھی کی قدر بھی معلوم ہوں کہ اللہ کیسے ملے گا، پوچھے گا اپنی بیماریوں کا علاج کرائے گا، پیر کی صحبت بیٹھے گا، اور جب اللہ مراد نہ ہو تو اس کو پیر بھی اچھا نہیں لگتا، سمجھتا ہے غلطی سے بلا وجہ ہم قید میں آ گئے، خام خواہ کہتا ہے خام خواہ، اور جب اللہ مراد ہوگا تو شیخ کو دیکھ کر جب منزل جتنی قیمتی ہوتی ہے اس راہ کا اس منزل کا رہنما بھی اتنی قیمتی ہے، اگر کسی کی منزل ایک جمعدار کا گھر جانا ہے بھنگی پاڑے میں تو اس کا رہنما بھی ایسی ہوگا کہ چلو ہم بھنگی پاڑے میں رہتے ہیں ہمارا تمہیں اس جمعدار کا گھر دکھلا دیں، ہمارا دیکھا ہوا گھر ہے وہیں ہم بھی رہتے ہیں، اس کی قیمت کیا ہوگی سوچ لیجیے، لیکن اگر کسی کی منزل وزیر اعظم سے ملنا ہے تو وزیر اعظم کے گھر بتانے والا اور وہاں جانے والا جو کہے گا ہم وہیں رہتے ہیں اور ہم وزیر اعظم کے پڑوسی ہیں تو اس کی قیمت بھی، تو اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کس کی قیمت ہوگی، تو اللہ کے راستے کا رہنما سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی قیمت نہیں، کسی کی قیمت نہیں اسے، اسی لیے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے شیخ سے پوچھا تھا کہ گفتگو کی شیریں شکر اے سلطان نظام الدین اولیاء چینی سے زیادہ میٹھی دنیا میں، فرمایا گفتہ کی گفتار منت، میری گفتگو تمہارے مرید کے دل میں شکر سے زیادہ میٹھی لگنی چاہیے، پھر پوچھا کہ گفتگو کی روشن از قمر اے سلطان نظام الدین اولیاء جان سے زیادہ بہتر کس کا چہرہ ہے، فرمایا کہ گفتہ کی رخسار منت، مرید کی نظر میں شیخ کا چہرہ چاند سے زیادہ محسوس ہونا چاہیے، پھر پوچھا کہ گفتگو کی خسرو ناتوا، میں نے پوچھا اور خسرو ناتوا کیا ہے، آپ کا کیا رشتہ رکھتا ہے، گفتگو پر استارے میرا عاشق ہے دیوانا ہے، واہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ ایسے ایسی باتیں سناتے تھے، واہ زندگی میں کیف اور وزن اور ان کی نسبت کا عجیب عالم تھا، ہر بزرگ کا الگ الگ رنگ ہے، ہر بزرگ کا الگ الگ رنگ ہے، لیکن کیا کہیں لیکن تو چیزیں دی گئی، لیکن اللہ کے ہاں کس کی منزل زیادہ ہے، بعض لوگوں کو مناسبت عشق مستی سے زیادہ ہے، آہ نالوں سے زیادہ ہے، لیکن بعض بندے آہ فغا زیادہ نہیں کر رہے ہیں، دین کے کام میں ہوش کے ساتھ لگے ہوئے، اور لہذا ہو سکتا ہے کہ ان کا درجہ ان عشق مستی والوں سے زیادہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس کہتا ہے وارے میرے ابا ہر وقت آنسو بہ رہے ہیں اور مست ہے ابا کے پاس، کیفیت مستی اس کی زیادہ ہے، لیکن ابا ایک بیٹے کو کہتا ہے ابا بیٹا میری وہاں ریاست ہے انتظام کرنا ہے ورنہ ریاست ضائع ہو جائے گی. وہاں جا کر وہ انتظام باپ کا سنبھالتا ہے, ہر وقت باپ کی توجہ اس کے ساتھ کہ میرا بیٹا انتظام سنبھال رہا ہے, قلب سے اس کی طرف توجہ ہے باپ کی, اور اس کے دل میں اس بیٹے کی زیادہ عظمت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے انتظام میں مملکت کو سنبھالتا ہے. اور یہ جو اب باپ کر رہا ہے اس کو ویار کرتا ہے, یعنی یہ بھی نہیں وہ اس کی محبت کی قدر کرتا ہے. تو بعض بندوں پر آہ و فغاں کیف و مستی مقرب ہے اللہ کے, لیکن بعض بندے باوجود اس آہ و مستی ان کو زیادہ دے دی جائے تو وہ کام نہیں کر سکتے. انتظام کے لیے عقل و ہوش کا زیادہ غالب رہنا ضروری ہے. لہذا ایسے بندوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان میں آہ نالے کم ہیں, کوئی معمولی قسم کے بزرگ سمجھ لو کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہم کی منزل زبردست قسم ہے. مولانا شاہ براہ وقت صاحب کی منزل کیونکہ ان میں سو مدر سے چلا رہے ہیں, حضرت زیادہ عشق و مستی کی بات نہیں زیادہ کریں گے, لیکن میرا عقیدہ ہے کہ ان کی منزل اللہ کے ہاں بہت زبردست ہے. ایک مجذوب نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کا نام ہے قاری شہاب الدین, مجذوب آدمی, بہت کشف ہوتا ہے اس کو. حضرت سے بیٹھ اڑیسہ میں رہتا ہے, میں گیا اس نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, سارا اطراف اس کے بزرگ سمجھتا ہے. اس نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شہاب الدین کی منزل آپ کے نزدیک کیا ہے, آپ مجھ سے خوش ہیں؟ تو میں کہ اور ہاں میں تم سے خوش ہوں, اور تم ماشاء اللہ خوب ہم کو یاد کرتے ہو, درود شریف پڑھتے ہو. تو پھر پوچھا ہمارے شیخ ابراہیم حق صاحب کا کیا منزل ہے؟ ہمارا وہ تو ہماری امت کا غم رکھتے ہیں, تم تو وہ اپنی ہی فکر بنی ہے, تو تو اپنی فکر میں رہتا ہے. مولانا ابراہیم حق صاحب کو میری امت کا غم ہے, ساری امت میں سنت کی اشاعت اور قرآن کے مدارس قائم ہو رہے ہیں. سو مدرسہ جب قائم ہوگا, 101 مدرسہ, کچھ لڑکے جو ہیں یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ مزاج ان کا سنت کا بن جاتا ہے. پھر آخر میں جوانی میں وہ خراب بھی ہوتے ہیں کچھ کچھ, لیکن بڑھاپے میں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جن کا بچپن صحیح ہو جائے, وہ چاہے جوانی کے دھارے سے کچھ گڑبڑ ہو جائے کچھ دن کے لیے, پھر جب بڑھاپا اور بچپنا برابر ہوتا ہے, جب بڈھا ہوتا ہے پھر وہ بچپن بچہ ہو جاتا ہے, پھر اس پر وہی بچپن والا وہ سوچتا ہے, بچپن یاد آتا ہے کہ میں کیسے بزرگوں سے میرا تعلق تھا اور کیا تھا. پھر وہ اپنا توبۃ اللہ جوانی کا, جوانی کی باگڑ بلّہ بن جاتا ہے جو, تو پھر توبہ اللہ کر کے پھر وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. آخر بڑھاتے ہیں جوانی میں باگڑ بلّہ بن سکتا ہے. ایسے لوگوں کو سمجھنے میں بہت لوگوں کو غلطیاں ہوتی ہیں, جو آہ نالے اشبار آنکھوں کو تو جل لوگ ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں. مولانا اور رخ صاحب کی آنکھ میں آنسو بھی بڑے مشکل سے آتے ہیں, لیکن بہت ایک قطرہ آ جائے تو ان کا ہمارے ایک گھڑے سے افضل ہے ان کا قطرہ. سمجھے, حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قطرہ ہمارے تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایک قطرے آنسو سے افضل نہیں ہوا؟ ان حضرات کا مقام کتنا ہے, لیکن دین پر جو استقامت ہے بس وہ ایسا کمال کا ہے کہ مولانا علی میاں ندوی نے فرمایا کہ مولانا ابراہیم صاحب اولو العزم بزرگوں میں سے, اولو العزم یعنی پھس پھسے نہیں کہ کوئی ان کو دبا لے, چاہے سارے علماء کہیں ہوں. اب دیکھیے دیوبند کا سارا اجلاس, حضرت کے استاد بھی وہاں گئے تھے, مفتی محمود حسن, بڑے بڑے اکابر, سب دنیا جا رہی ہے اور حضرت تشریف لے گئے اپنی کار سے ہردوئی سے, تو وہاں معلوم ہوا حضرت کو اندرا گاندھی آ رہی ہے. فوراً کار موڑا اور سب دنیا دیکھ رہی, ارے مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے کسی کی پرواہ نہیں, کسی کی پرواہ نہیں کی ابرار الحق کو کوئی کیا کہے گا. تھانہ بھون میں جا کے دم دیا, شرکت نہیں کیا. ندوے میں جلسہ تھا بہت بڑا, مصر اور مراکز اور جزائر, وہاں فوراً ٹیلی ویژن کا عمل آ گیا کیونکہ سرکاری سطح پر تھا. حضرت اور مولانا محمد احمد صاحب دونوں بزرگ اٹھے اور ایک دوسرے تو یہ تماشا دیکھ کر وہاں علی ندوی کے منہ سے بات نکل گئی, مولانا ابراہیم صاحب اول العزم بزرگوں میں سے. کسی کی ولایت دیکھنی ہو تو تخوا میں دیکھو, آہ و نالوں میں مت دیکھو. آہ و نالے بازو ہوتے ہیں بے شک, بہت نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, لیکن آہ و نالوں کے ساتھ بعض لوگ فسق و فجور میں اترا ہے. ایک شرابی تھا لاہور میں, وہ دن خوب شراب پیتا تھا رات کو, اور 3 بجے رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت میں ایک ٹانگ باندھ دیتا تھا اس سے, یہ جو کڑا ہوتا ہے ایک ٹانگ, اور ایک ٹانگ سے کھڑا ہو کر اللہ سے روتا تھا اور پھر پیتا تھا دوسرے. تو ایسی بعض رونے والے ایسی ہیں کہ روتے خوب ہیں مگر گناہ بھی نہیں چھوڑتے، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں اور اندھیرے اجالے چوکتا بھی نہیں، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، اکبر الہبادی کا شعر ہے، اور اندھیرے اجالے چوکتا بھی نہیں. تو اس لیے جس کو دیکھنا ہو تقوی سے اس کی آزمائش کرو کہ کون کتنا زیادہ استقامت سے رہتا ہے اور اللہ کو ناراض نہیں کرتا، چاہے اس کے اگر آہ نالے بھی ساتھ ہو تو کیا نور لنا نور بھائی سونا اور سہاگا دونوں جمع ہے، مگر بعض بندوں کا دل روتا ہے قلب قوی ہوتا ہے. حضرت کو میں نے کئی دفعہ روتے دیکھا، کئی دفعہ دیکھا زندگی میں، لیکن بہت مضبوط استقامت ہے حضرت اور مادرزاد بڑی معلوم ہوتی ہے. یہی ایک دفعہ بیٹھ کر اسی جگہ فرمایا کہ بعض علماء سے گزرے ہیں کہ جن سے گناہ بھی نہیں ہوا ہے، اسی دن میں سمجھ گیا کہ اپنا بھید ظاہر کرتے ہیں. بعض بندے بعض وقت میں وہ ظاہر کرتے ہیں اس طرح سے. آج حدیث سے دیگر آم یہ جملہ فرمایا کہ بعض علماء دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جن سے ایک گناہ بھی نہیں ہوا. میں فوراً میرے دل میں آتا ہے بڑے نہیں آئی ہے. سہارنپور میں بھی کسی لڑکے سے نہیں ملتے، جتنے لوگ حضرت کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، میں مولانا احمد سعید خان کے سب سے میں نے پوچھا، حضرت کا بچپن پوچھتا ہوں جوانی، سب یہ کہتے ہیں تو کسی تعلیم سے ملتے بھی نہیں، بس اپنی کتاب اور یا تھانہ پہنچ چلے گئے شیخ کے پاس، دو کام کے سوا جانتی نہیں. معلوم ہے بچپن ہی سے جذب تھے، 9 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا، سارے اخبارات ہندوستان میں شائع کیا تھا، 9 سال کا بچہ حافظ. شیخ کی عظمت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی اللہ کا فضل اس پر زیادہ ہوتا ہے. یہ جملہ حاجی امداد اللہ صاحب شیخ العرب العظم کا ہے کہ جس کو اپنے شیخ سے زیادہ حسن زن ہوگا اتنے ہی اللہ کا فضل اس پر مرتب ہوتا ہے. اب جب مربی کو ہم فسفسا سمجھیں گے تو ختم ہو گیا. بس جس کٹاؤ سے ہمیں پاور ہاؤس سے بجلی ملنی تھی اس کو تو ہم نے حقیق سمجھ لیا اور تو لوز ہو گیا ڈیلا ہو، سب ایسے ہی پھسپھسے چلیں گے. جتنا قوی تعلق کٹاؤ سے ہوگا اتنے ہی پاور ہاؤس سے بجلی کی عنایت زیادہ آئے گی. شیخ کٹاؤٹ ہے چاہے وہ کیسا ہی بھی ہو. اس کی ایک عجیب مثال ہے، شوہر کتنے ہی کمزور ہو، عورت کتنی ہی تگڑی تین من کی ہو، پہلوان شوہر ہے بالکل 20 کلو کا پتلا دبلا سوکھا، لیکن اس کے بغیر اولاد نہیں پا سکتا. حکیم میر احمد صاحب میرے دوست تھے، ایک دم ہڈی گوشت تھا ہی نہیں، کہتے تھے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو کیڑوں کو بڑی مایوسی ہوگی. وہ کہیں لاہور اور قوت ایسی لاش آئی جس میں ہڈی کے سوا گوشت ہی نہیں ہے، ہمارے تو ہڈی میں گھسنا بہت مشکل. مذاقن کہتے تھے، لیکن ان کے 12 لڑکے اور بیوی ان سے 3 گنا تگڑی. لیکن میں اسی وقت پتہ چل گیا کہ اگر یہ شخص شوہر نہ بنتا اور وہ اس کو حقیقت سمجھ کر اس سے صحبت نہ ہوتی تو ہرگز اولاد نہ پاتی ہو. باوجود 3 من ایسی طالب و مرید کتنی قیمتی ہو، لیکن اگر کسی اہل اللہ کی اس کو مصابت نہیں ہے تو اس کا فیض عام نہیں ہو سکتا. خاکی انڈے جیسے، خاکی انڈے سبزی اور ان کے سالن تو بنا سکتے ہو لیکن ان سے بچہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرغ سے صحبت نہیں ملی اس مرغی کو. خاکی انڈے فرمایا جتنے علماء اہل اللہ کی صحبت یافتہ نہیں ہیں وہ خاکی انڈے، ان کا فیض عام نہیں ہو سکتا. ہاں بھائی، وہ کتاب ملی آپ لوگوں کو؟ تلاش کرو ذرا. پھر ملیں گی، پھر سنائے کیا ہے ایسی باتیں. ہاں، جان کر من جملے خاصان میخانہ مجھے، جان کر من جملے خاصان میخانہ مجھے، مدت رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. کیا شعر، مدت رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے.
ہاں میں ان کو ان حضرات کو یہ سنا رہا تھا کہ حضرت شاہ بلغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اکابر خلفاء میں شمار تھے, تو اللہ تعالیٰ کا میں نے یہ دیکھی کہ دو خلیفہ حضرت تھانی کے الہ آباد موجود تھے جب میں وہاں پر رہا تھا, حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی اور حضرت مولانا حضرت مولانا سراج احمد صاحب امروہی اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب, تین بزرگ تھے. لیکن دیکھیے میری قسمت میں جو لے گئی صاحب دلغنی صاحب کے پاس, کیونکہ حضرت کے داماد میرے ساتھ پکتے تھے, انہوں نے حضرت کی دیوانگی کا نقشہ کھینچا کہ مولانا کے بٹن کھلے رہتے ہیں, بال بکھرے ہوتے ہیں اور ایسی طرح نالے کھینچتے رہتے ہیں, اور جب ریل آ جاتی ہے تب بھاگتے ہیں اسٹیشن کی طرف, آخر میں ریل بھی پکڑ لیتے ہیں, مگر عجیب کیفیت سے لانا میرا قرآن شریف جلدی سے ٹانگا ہوئے دو, یعنی مطلب کہ ایک بے خودی کی کیفیت بیان کی انہوں نے, اور قرآن شریف کی تلاوت میں نالے کرتے ہیں اور یہ اشکبار آنکھیں رہتی ہیں کچھ باتیں, بس میں نے کہا بھائی میرا مجھے وہیں مناسبت ہے, اس کو مناسبت نہیں ہے. میں پہنچ گیا وہاں بقرعید کے دن پہنچا, بقرعید کے دن لوگ دیکھو میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا, میری والدہ تنہا تھی, میں نے والدہ سے کہا کہ میں نے عید بہت کی ہے آپ کے ساتھ عید بقرعید, ایک مرتبہ ایک اللہ والے کے ساتھ مجھے بقرعید کرنے کی اجازت دے دی, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ٹھیک صبح بقرعید کو پہنچا, بقرعید کی نماز حضرت نے پڑھائی, امامہ کو فرمایا امامہ حکیم الامت تھانی کا عطا فرمودہ ہے, پیون لگے ہوئے پرانا فرسودہ اسی کو باندھا اور حضرت نے نماز پڑھائی, کچھ اس میں چھوٹے بچے بڑے بڑے رئیس اپنے لائے تھے شور غل کر رہے تھے, حضرت نے بہت ڈانٹ لگایا ان کے اوپر. اس کے بعد پھر 40 دن رہا حضرت کے پاس, پہلی ہی ملاقات میں دیکھیے 17-18 سال کی جوانی, جنگل میں گھر ایسے, اور حضرت کے ساتھ کوئی مرید بھی نہیں, بعض وقت تنہا بالکل شیخ تلاوت کر رہے ہیں میں چپ چاپ کونے بیٹھا ہوا, اور جنگل تو وہ قصبے سے دور, کہ اگر مغرب کے بعد سناٹا ایسا عالم ہو کہ ایک انسان کی آواز نہیں آتی تھی. اس کے بعد پھر 40 دن رہا اور میں جب میں گیا تو طبی کالج کا میرا لباس تھا, چوڑا پیجامہ اور شیروانی کے سارے بٹن لگے ہوئے, لکھنؤ کی خاص ٹوپی جو چوڑی اور سخت ہوتی, دیواریں سخت ہوتی, تو 18 سال کی عمر میں شیروانی اور فیتے دار بوٹ جوتا بھی یہ سب اس حالت میں گیا, دیکھا تو سارے مولوی لوگ وہاں کرتا سلوار پہنے ہوئے, بہت زیادہ دوپہریا ٹوپی پہنے ہوئے. میں نے کہا بھائی جلدی سے میں قصبہ جا کر کپڑا خریدا اور ایک جوڑا کپڑا کرتا پیجامہ مولویوں والا بنوایا اور شیروانی اتار کے بخش میں ڈال دیا اور کالر دار قمیض وغیرہ سب رکھ دیا اور کرتا پیجامہ جیسے یہ پہنے ہوئے اس طرح سے ٹوپی سفید کرتا سفید عربی پیجامہ بنوا کر میں حضرت کے سامنے آیا. اب حضرت ایک شخص جو شیروانی میں آیا اچانک اور تو دوسرے لباس میں کالج کی اچانک اس کو دیکھا ہے تو بولے حضرت نے ایسے دیکھا تو ایک جملہ فرمایا ابھی تک یاد ہے, ماشاء اللہ نور معلوم ہوتا ہے شیخ, ماشاء اللہ نور معلوم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اعظم گڑھ چلیں گے آپ, میں نے کہا حضرت میں آپ کے پاس ہی تو رہنے کے لیے آیا ہوں, تو پہلے مرتبہ اعظم گڑھ زندگی میں میں نے دیکھا حضرت کے ساتھ, حضرت لے گئے ایک جج منصف جلیل صاحب حقیق الامت کے مجاز صحبت, ان کے یہاں حضرت مہمان, فرمایا کہ میں یہاں مہمان ہوں آئیے چلیں ان کے یہاں, فرمایا حضرت مجھے اجازت دیجیے میں کھانا کہیں کھا لوں, دعوت تو آپ کی ہے میری دعوت ہے نہیں, میں ابھی کھانا کھا کر فوراً حاضر ہوتا ہوں. حضرت نے اچھا تھوڑی دیر تم رک جاؤ, رکشہ روکے رکھو کھڑے رہو, میں ابھی ہو کے آتا ہوں, پھر جاؤ کھانا کھانے. اب تھوڑی دیر دکھاؤ جج صاحب بھی چلے آ رہے ہیں, منصف جلیل صاحب نام تھا حکیم المت کے خلیفہ تھے مجاز صوبہ, تو چلے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ارے مولوی صاحب آپ دو میرے ہاتھ کھا لیجیے, آپ کا شکریہ بہت ادا کروں گا, آپ میرے مہمان بن جائیے بڑی لذاذت سے. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی اجازت ہے مجھے کہ میں ان کی دعوت قبول کر لوں, دیکھیے کیونکہ کتابوں میں سب پڑھ گیا تھا کہ شیخ کے مشورے کے بغیر کسی کی دعوت میں نہیں قبول کروں, لہذا شیخ سے اجازت لی, حضرت نے ہاں قبول کر لو, میں عزت کے ساتھ ان کا مہمان رہا. تو اس طرح سے 40 دن رہا پہلے ہی ملاقات میں 40 دن. ایسی مزہ, اتنا مزہ اللہ کے نام لینے کے, اللہ کے نام میں جو مزہ شیخ پر میں دیکھتا تھا, اس ساری سلطنت بھول جاتے تھے عزت اور اللہ جب کہتے تھے تو اس قدر مزے تلاوت میں, اتنا مزہ ان کو آتا تھا قرآن پاک میں ایک ایک لفظ سے مست رہتے تھے, ایسی مزیدار تلاوت درمیان میں اللہ آواز لگاتے تھے حضرت نعرہ عجیب انداز کا, اللہ 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 اللہ, 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 یعنی ہر چند آیتوں کے بعد یا لمون سنائی پڑتا تھا, لگے جیسے بانسری مل گئی ہر ایسی عمدہ آواز تھی کہ کافر کی بارہ ٹھہر گئی, ہندو فجر کی نماز میں ہندو کی بارہ ٹھہر گئی, ہندو نے کہا بھائی یہ ہم چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ایسا قرآن پڑھتے تھے حضرت. اور درمیان میں اتنا عمدہ یاد تھا, اور درمیان میں اللہ کے نعرے لگا دی, اور اس طرح سے تلاوت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ کر اور اسل اسل جاتے تھے, اللہ 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 اللہ, یعنی عجیب کیفیت مستی سے تلاوت کرتے تھے کہ واقعی بات ہے کہ اللہ کا حضرت کا ایمان بالکل اولیاء سے یقین کرتا, کیونکہ حکیم امت کو خط لکھا تھا حضرت نے کہ میں زمین پر چلتا ہوں دنیا کی زمین پر, لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں, حضرت کی چال سے پتہ چلتا تھا کہ یہ یہاں نہیں ہے, دنیا میں رہتے ہوئے یہاں نہیں ہے, اس طرح چلتے تھے کہ بالکل سجدے کی جگہ آگے کی جسے نظر آ جائے کوئی سواری وغیرہ, نہ داہنے نہ بائیں, دیکھ عجیب کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ روئے زمین پر میں حضرت کو سمجھتا ہوں کہ اتنا مزیدار میرے علم میں کوئی اللہ کی عبادت کا مزہ چکھنے والا, اور اللہ پر عاشق اور دیوانا. 40 دن رکھا, آخر جب 2-3 دن رہ گئے میں نے عرض کی حضرت یہ 40 اس زمانے کا, آج سے 40-50 سال پہلے کا 40 روپیہ کتنا ہوتا ہے, میں نے عرض کی حضرت کرائے کے علاوہ میں 40 روپیہ لایا ہوں 40 دن کے لیے, 1 روپیہ روز کا, تو یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کیونکہ کھانا آپ کا یہاں کھانا. حضرت نے لے لیا 40 روپیہ مجھ سے, 40 روپیہ لے لیا, اور پھر فرمایا یہ لیجیے 40 روپیہ اس کے بادام کھا لینا, اس کے بادام کھا لینا, کیونکہ ذکر میں طاقت ہوتی ہے, خوشی بڑھ جاتی ہے, شیخ کی محبت بس یہ عجیب بات. لیکن دیکھو ایک خاص چیز بتاتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ میرا شیخ ناشتہ نہیں کرتا, حضرت ناشتہ نہیں کرتے تھے, 12-1 بجے کھانا کھاتے تھے, اور ہم جوانی میں بھی میں نے کہا بھائی گھر میں کہلا دیا سب کو کہ ہم بھی ناشتہ نہیں کریں گے, جب میرا شیخ کھائے گا اسی وقت ہم بھی ناشتہ کریں گے, لہٰذا 1 بجے تک میں بھوکا پیاسا رہتا تھا شیخ کے ساتھ, روحانیت ہی رہتی تھی میدا میں, جب کچھ نہیں ہوتا تو روح ہی روح رہتی, اب حضرت کی عبادت کا اثر زیادہ پڑتا تھا اس وقت میدے میں کچھ نہیں, اور حضرت کی برکت سے ہم کو اس میں کوئی مجاہدہ نہیں, مزہ آتا تھا, پھر حضرت بھی کھاتے تھے خوب مزہ لے کر, اب میری بھوک بھی خوب شاندار لگتی تھی, پھر چٹنی دال میں بھی بریانی کے مزے آتے تھے, پھر حضرت 1 بجے تک کھاتے تھے اور 1 بجے قریب, اور اتنا مزہ کھانے میں آتا تھا سبحان اللہ. پھر حضرت کو میں بس جب دیکھو جب عبادت میں لگی, اللہ نے طاقت بھی دی تھی, مگر عبادت کا جو حضرت کا عاشقانہ رنگ پایا حسی و حریف اللہ سبحان اللہ. جب 40ویں دن حضرت سے میں کیا کل خود ہی حضرت نے فرمایا بھائی تمہارا چلا تو پورا ہو گیا, کل تم جاؤ گے واپس, لہذا یہاں آؤ میری پیٹھ کھجلا دو, حضرت یہاں کھجلی سے ہوتی تھی تو میں نے خوب کھجلایا پیٹ, فرمایا تمہاری خاطر سے پیٹ کھجلوا رہا ہوں کہ کل تم جا رہے ہو تھوڑی سی خدمت کا, حالانکہ میں خود بھی حضرت کا اتنا دباتا تھا کہ پسینے, سردیوں کے موسم میں جب لوگ کھانپ اٹھتے تھے اس وقت میرا پسینہ نکلتا تھا, اور میں اس طرح سے پسینہ پہ طاقت بہت طاقت سے دبانا پڑتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شیخ کا ساتھ اس معاملے میں دیا, رات ہو دن ہو سفر ہو حضر ہو, اگر حضرت نے نہیں کھایا تو میں چھپ کے نہیں کھا لیتا, لاؤ چھپے سے کچھ کھا لیں میدے میں ڈال, بس جب حضرت کھاتے تھے تبھی کھاتا تھا, یہ صاحب سے پوچھ لو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اگر نہ کھاؤں تو یہ بھی نہ کھاؤں, مرزا فوراً پراٹھا جائیں گے, اللہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سفر کراؤں گی وعلیکم السلام. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا آج میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت کی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام چلا رہے ہیں موٹر اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوں بائیں طرف, پھر تھوڑی دیر ایک وقفہ ایک منٹ کا دے کر فرمایا اور تم بھی ساتھ رکھتے میری بائیں طرف. میں نے کہا الحمد للہ میرے شیخ قاصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا الحمد للہ. حضرت کا ساری زندگی موضوع زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی محبت ہی پتہ ہو رہی تھی. اللہ کہتے تھے کہ ایک آنسو نکل کے یہاں ٹھہرا رہتا تھا آخر تک واز میں, وہ ڈھلکتا بھی نہیں. اس نے کوئی اپنی سیٹ بنا لی تھی ریزرویشن جیسے ہوتی ہے نا, سیٹ دوسرا نہ بیٹھے یہ پر. اس کی وجہ سے زبان الگ بیان کرتی تھی محبت پر حضرت کی اور وہ آنسو الگ تقریر کرتا تھا. بیک وقت دو مقرر ہوتے اب تجربہ ہوا کہ الخدا تعالیٰ کے عاشقوں کو جس نے نہیں دیکھا وہ دین کو صحیح سمجھ نہیں سکتا کتابوں سے. اگر کتابوں سے دین سمجھ لیتے لوگ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ نازل پیدا کرتا, کتاب اللہ کتابیں نازل ہو جاتی. مگر ہر کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر بھیجا جاتا ہے جو زکیہم جو تزکیہ بھی کرتا ہے انسان بناتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے. تو واقعی اب بات سمجھائی کہ وہ شیخ خدا تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری, اس کے بغیر اللہ کی محبت نہیں سمجھا سکتی. آپ کو پھول پھول کا کچھ نقشہ حضرت کا یاد آتا ہے؟ کیسی شکل تھی, شکل ہی دیکھ کر معلوم ہوتا ہے یہ اس دنیا کی نہیں ہے. اللہ حضرت کیا اللہ تعالیٰ نے
یہاں کتنے سال رہے ہیں؟
یہاں 3 سال. یہاں حضرت 60 میں آئے 63 میں انتقال ہوئے. یہاں کے لوگوں نے حضرت کو اس حالت بتایا کہ جب بالکل کمزور ہو گئے تھے, حضرت کی عبادت کا مزہ اور ان کے جو کمالات تھے وہ تو بس اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اختر کو میرے رب نے خوب دکھایا اپنے اس بندے کی کرامات, ان کی عبادات, ان کے آہ و نالے, ان کا رونا. تہجد میں حضرت اتنا روتے تھے کہ مسجد کے ایک کونے میں سجدے میں ان کی آواز دور تک آواز جاتی, سلام پھیرتی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کو لپٹ جاتا ہے, اس طرح سے حضرت سجدے میں جا کر روتے. اور پھر تہجد کے بعد ذکر شروع کرتے تھے 12 تسبیح, وہ بھی عجیب سب مستانہ ذکر, آواز بڑی پیاری آواز تھی, بہت عمدہ آواز اللہ تعالیٰ نے شیخ کو تنوائی. کافر کی 12 ٹھہر جائے آپ سوچیے اس سے کیا آواز زیادہ ہوگی. کہ ہندو جو نہیں جانتے قرآن کیا چیز ہے لیکن ہندوؤں کو آگے بڑھنے نہیں دیا حضرت کی آواز نے, رحیم علیہ بڑی اچھی آواز آ رہی کھڑے ہو جائے. جب پوری دونوں رکعتیں ختم ہوئیں تب وہ لوگ آگے بڑھے. ایسے قرآن شریف کا مزہ تلاوت کا حضرت کو, دنیا کو حضرت نے بالکل, دنیا تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہیں تھے. کسی حسین کو خاطر میں نہیں لائے کبھی حضرت, اختر تو سفر حضر ہر وقت جانتی نہیں ہوئی کہ جیسے گائے بیل کوئی گزر جائے تو کوئی توجہ نہیں کرتا. حضرت کو اتنا غلبہ تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کی, یہ چیزیں ان کو بس وہ جانتی نہیں کیا چیز. ایک شخص محض اس ادا پر بیٹھ ہو گیا تو وہ اس کے اتنا عاشق مجاز تھا کہ ہر اسٹیشن ہر ریل کو جا کے دیکھتا تھا زنانا ڈبا. اس کو عادت تھی حسینوں کو دیکھنے کی. میرے یہاں نوکر تھا وہ, لیکن جہاں ریل کا وقت ہوا گھڑی دیکھی اور سائیکل کھینچا اور پلیٹ فارم پر گیا اور ریل کو حاضری دی اور اس ڈبے کو سلام کیا جس میں عورتیں ہوتی اور پھر چلا آیا. اتنی عادت, لیکن اس کے لیے ایک ادا پر حضرت کو بیٹھ ہو گیا طائف ہو گیا. آج بہت بڑا وہ اس سے لوگ دعائیں لیتے ہیں. وہ اس نے کہا کہ میں سیتا پور گیا, میرے والد کے آنکھ کا آپریشن تھا, حضرت صاحب لونی صاحب کو ہم ساتھ لے گئے سفارش کے لیے کیونکہ اس اسپتال کے کچھ لوگ تھے جو حضرت سے مریض تھے. تو اس نے کہا ایک لڑکی بہت خوبصورت آ رہی تھی, اس دن میرے دل میں آیا کہ آج تو مولانا عبد الغنی صاحب کی ٹکر ہو جائے گی کیونکہ وہ جدھر سے آ رہے تھے حضرت بھی اسی طرف سے جا رہے تھے. اور آپ دیکھیں کیسے نہیں دیکھتے حسینوں کو, چور تو ہر ایک کو چور سمجھتا ہے. اس کے اندر جو بھی بیماری تھی بس اس نے وہ حضرت ہی کی آنکھ دیکھتا رہا کہ دیکھیں دیکھتے ہیں بڑے نیا کریں. پھر اسی نے مجھے بتایا کہ جب بالکل سامنے قریب آ گئی تو حضرت سمجھ گئے, ایسے ایک ہلکی سی نظر سمجھے کوئی نامحرم عورت ہے. تو حضرت داہنی طرف مڑ گئے 3-4 قدم آگے بڑھ کر اور پھر حضرت کو بلغم آیا بہت زیادہ جیسے کسی کو قائم متلی آ جائے. تو حضرت زور سے آہ کر کے تھوک دیا بس اور نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اس کو. اسی ادا پر اس نے پھر حضرت سے بیعت کی اور تائب ہوا اور پھر وہ تین تین گھنٹے تک عبادت ذکر اب اس سے لوگ پھر خوب دعائیں کہتے ہیں بولے اللہ ہی سمجھ لو ان شاء اللہ بن گیا بالکل نہیں. ہاں بالکل نہیں ہے ایک دیہات گاؤں میں ایک گاؤں میں اسی نے ان عورتوں پر شعر کہا تھا اس کا شعر ابھی تو یاد ہے رب مشاعرے میں شریک ہوتا تھا جو کہتا ہے ظالم کہ آتش برنگ ٹٹیاں پھرتی ہیں ہر طرف آتش برنگ یعنی آگ کے رنگ لال لال سے آتش برنگ ٹٹیاں پھرتی ہیں ہر طرف آئی بہار شولے رقصاں لیے ہوئے آئی بہار شولے رقصاں یعنی وہ شولا جو ناچ رہا ہو رقصاں لیے ہوئے پھر کہتا ہوں آپ سے بھی سارا کام کرو لیکن اللہ کی محبت کو اپنے اوپر غالب رکھو. اللہ کے نام سے بڑھ کر لذت کسی چیز میں نہیں, کسی چیز میں نہیں, نہ یہاں نہ وہاں, میں کہتا ہوں جنت میں بھی نہیں, سوائے دیدار الہی مستثنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لقاء سے بڑھ کر دونوں عالم میں کوئی نعمت نہیں. جہاں تک حوریں اور شہد اور اس کی دودھ کی نہریں جو ہیں انہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من عسل مصفا وانہار من لبن لم يتغیر طعمه, یہ جتنی دودھ اور شہد اور شراب کی نہریں ہیں اور جن اہورے ہیں سب مخلوق ہیں. اللہ کے نام کی لذت کے مساوی کیسے ہو سکتی ہے جب ان کا ارشاد ہے ولم يكن له كفوا, ہمارا کوئی برابری کرنے والا نہیں, تو ان کے نام کی لذت کا برابری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جنت بھی نہیں ہو سکتی. الا یہ کہ جنت میں ایک چیز مستزاد ہے, وہ ہے دیدار الہی. وہ بس وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں. کہاں اسم کو لینا, کہاں مسمہ دیکھنا ہو, تو وہی ظاہر بات ہے وہ تو ذکر اللہ سے لقاء الہی افضل ہے. کیونکہ ذکر اللہ اگرچہ سبب ہے لیکن ذکر اللہ جو ہے وہ اللہ کے نام پاک کی رٹ لگانا ہے, اور دیدار الہی جو ہے وہ مسمہ کو دیکھنا. ظاہر بات ہے عالم غیب میں ایک شخص اپنے محبوب کو جدائی میں یاد کر رہا ہے, ایک عالم مشاہدہ میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہے, جو دونوں عالم کے اس میں ہیں. لیکن دنیا میں اور کوئی نعمت, سب فانی, سمجھ گیا, سب فانی ہے, کسی چیز کا بھروسہ نہیں. کچھ
عربی مضمون حفاظتی کی زبان سے سنا
ہے,
یہ مضمون سے حفاظتی کی زبان سے سنا کہ
جی میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نظیر مثال نہیں, جنت میں بھی کوئی مسمت نعمتوں کی مثال نہیں جو اللہ کے نام کی علاوت ہے. کیونکہ اللہ کی ذات بے مثل, اس کے نام کی لذت بھی بے مثل. اس لیے تو معلومی نے فرمایا اگر اس کی تعبیر ممکن ہوتی تو معلومی یہ شعر کیوں کہتے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت و خوشبو آتی ہے دل میں, مزہ دل پاتا ہے ان کے نام کی مٹھاس کو, تو جتنی لغت ہے سب قاصر ہو جاتی ہے اس کے بیان سے. بوئے آدل بر چپرا میں شور, اس محبوب حقیقی کی جب خوشبو آتی اڑ کر, بوئے آدل بر چپرا میں شور, زباں جملہ حیران مشور, ساری زبان حیران رہ جاتی ہے, پنجابی بھی انگریزی بھی اردو بھی فارسی بھی عربی بھی, کہ ہم کیسے اس کو بیان کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لذت ہے, غیر محدود لذت آتی ہے دل میں, تو لغت محدود غیر محدود لذت کو کیسے احاطہ کر سکتی ہے؟ یہ ہے راز. اصل میں مولانا روحی کا میں کہتا ہوں زبردست عارف باللہ, تو ایسی غیر محدود لذت جس کو کوئی زبان بیان بھی نہ کر سکے, اس کو چھوڑ کر کہاں مرنے والوں پر مرتے ہو اور زندگی غارت کرتے ہو, ہزاروں گالیاں کھاتے ہو, لاتوں کے لات کھاتے ہو اور پھر بھی عاشق لات رہتے ہو. لاتوں منات مرادے میں نہیں آئے, جاؤ بس سب کچھ کہہ دیا. اسی میں
مختصر سی مجلس تھی اور یہ
تمہارے دامن میں قرآن شریف کا ٹکڑا لگا ہوا ہے, اس کو نکالو ورنہ عبد الغنی کی سینکڑوں کو مار کے پھر شہید ہوگا. بس ہاتھ جوڑ دیا ہوں موسا نکال کے. کئی بار ایک معاملہ ایسا ہوا, ایک دفعہ تحصیل جو ہے وہاں کی پھول پور کی, اس کے پاس ایک بنایا تھا مسلمانوں نے, تحصیل کے ملازمین بیچارے نماز پڑھنے, تو تحصیل کے جتنے بڑے بڑے ہندو سردار
کونسلر وغیرہ ممبر بی ڈی ایم کے ممبر وہ اس قسم کے آٹھ دس بڑے بڑے کانگریسی نیتا پہنچ گئے اور کہا کہ عوام آدمی بھی لے گئے اس کو ابھی گرا دے یہ مسجد کیوں بنا لیا ان لوگوں نے. بس حضرت کو پتہ چلا کہ حضرت وہ تو مسجد گرا رہے ہیں. بس اتنا کہنا تھا تو ہم ہی تھے خالی اس دن اور کوئی نہیں تھا. بس لاٹھی اٹھایا اور مجھ کو ساتھ لے گئے. اب بس جو حضرت نے ان کو ڈانٹا ایسی آواز تھی حضرت کی سخت گرج کی. انہوں نے کہ تم مسجد گرانا چاہتے ہو, یاد رکھو اپنے غلی پہلے تمہیں اس میں دفن کرے گا اس کی بنیاد میں, پھر تم مسجد کیسے گراؤ گی. ابھی میں ایسی ماروں گا لاٹھی کی مار کہ ایک ایک کو اس میں بنیاد میں دفن کروں گا اس کی. بس سارے ہندو ہے موسا 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 یہ کرنے کے آگے سب کہتے ہیں. شان گستاخی کی بندوق لی ہوئی. بس اس نے بدتمیزی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان. حضرت نے لاٹھی اٹھائی اور دوڑایا اس کو. وہ بھاگا اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں گھس گیا. تھانہ بھون سے واپسی کا قصہ ہے. حضرت ہے بندوق لے کے کیوں عورتوں کی طرح گھسے گئے ہو اسٹیشن کے ماسٹر کے کمرے میں؟ باہر نکلو ابھی دکھاتا ہوں تمہیں تماشا. مجمع لگ گیا اسٹیشن ماسٹر گارڈ وغیرہ سب حیران ہو گئے. ایک اکیلا داڑھی والا اور سارے مجمع ہندو کا مجمع لگا ہوا ہے وہ بندوق لے کے اندر گھسا ہوا ہے مارے ڈر کے کانپ رہا ہے. ایمان اور یقین کی دولت کچھ اللہ نے اس میں اثر ہی اور رکھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سنا ہے آپ 500 آدمیوں کے لیے اکیلے کافی ہیں, کیسی لاٹھی چلاتے ہیں راہ میں دکھائیے. حضرت نے فرمایا کہ وہ حضرت ایسے نہیں دکھائی دیتی جب تک کچھ آدمی گھیر رہے مارے ہم کو. فرمایا اچھا تو ہم بلاتے ہیں لوگوں کو. مولانا ظفر احمد عثمانی, مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا شبیر علی, مولانا مفتی شفیع صاحب, سب جو مہمان تھے سب بلائے. بھائی لوگوں لاٹھی لے کے دوڑ مولانا کو مارو, دیکھیں کیسے کیا فن ہے ان کے پاس. تھانہ بھون کے وہی سامنے میدان میں بس حضرت نے فرمایا کہ جب میں نے لاٹھی چلائی وہ ایک ہے لپیٹ اس کا نام مجمے والی, یعنی مجمع کھیلتے تو اس کو کیسے مارتے ہیں چاروں طرف اس میں مار پڑتے ادھر ادھر اتنی زن بس سب بھاگے سب. تب حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ جب آپ لاٹھی دکھا رہے تھے تو مجھے جوش آ رہا تھا, اگر مجھے جہاد کرنا ہوا تو میں فوج اعظم گڑھ سے منگاؤں گا. تحقیق الامت تھانوی نے فرمایا اگر مجھ کو جہاد کرنا ہوا تو فوج میں اعظم گڑھ سے منگاؤں گا. دو بڑی بڑی موچ والے ٹھاکر اتنی بڑی بڑے لاٹھی لیے جا رہے تھے. حضرت اثر کی نماز سڑک پر پڑھ رہے تھے رانی کے سراغ کوٹلا کے درمیان میں. بس ان دونوں نے آپس میں بات کیا کہ یہ مولوی صاحب جو آئے یہ بڑے ہی فسادی ہوئے وہ پوری زبان یعنی ہندو مسلم لڑائی لگاتے رہتے ہیں. مطلب یہ بس حضرت وہ سلام پھیرنے کے قریب تھے مولانا, بس سلام پھیرتے ہی لاٹھی لے کے دعا ہوا کوئی نہیں بھائی چوڑایا ان کو غیر کھڑے وہ خالی سوا بھی دکھلاتا ہوں میں. ایسا بھاگے لاٹھی حالانکہ ان کے پاس تھی مگر ایسا بھاگے حضرت نے خود یہ قصہ خود حضرت نے بنایا تھا کہ میں بالکل سلام پھیرنے کے قریب تھا. وہ لوگ آپس میں کہہ رہے اشارہ کیا میری تو ای مولانا جو ہیں بڑا بہت فسادی ہوا مطلب ان کی ہندو مسلم بس صاحب بس مولانا نے جو دوڑایا ان کو کیا سبحان اللہ. ہندو نے کہا کہ آپ کی لاٹھی سے کیا ہوتا ہے, ہمارے پہلوان ایسے ہیں کہ طاقت کے سامنے کچھ نہیں چلے گا. پر میں اچھا مقابلہ کرا لوں تو بنارس سے 14 پہلوان بلایا ہندو نے اور حضرت نے بخشیش کوڑیا ایک تھا وہ حضرت کا شاگرد. تو میں استاد کو کیا دیکھتے ہو پہلے میرے شاگرد سے لڑو. بس اس نے ایسی لاٹھی چلائی کہ جتنے 14 ہندو پہلوان تھے کسی کی ناک کٹ گئی, کسی کان ٹوٹ گیا, جا کے ادھر پڑا کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, اور چاروں طرف جو مار چلی بڑی خطرناک سے ہوتی وہ تو فن کے لحاظ سے. پھر نتیجہ یہ نکلا کہ سارے قصبے کے ہندوؤں نے کہا لوٹتے وقت کہ بھیا یہ مدرسہ نہیں ہے, پولیس لائن ہوا ہے. کیا کہیں بس ہاں میرے شیخ کیا شان خوب اپنی جوانی اور طاقت کو اور پہلوانی کو اللہ کے یاد میں صرف کیا. آٹھ آٹھ گھنٹے کیا ہم لوگ کو آدھا ایک رکو دو رکو آدھا پارا ایک پارا پہنچ گیا. 10 منٹ ذکر کر لیا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں وہاں 3 بجے رات کو اٹھ کے 11 بجے دن تک ایسے بیٹھے رہتے تھے حضرت اور اسل اسل جاتے تھے اللہ 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 رو بھی رہے ہیں آنسو بھی چل رہے ہیں اور اللہ کے تنہا میں 10 پارے تلاوت 10 پارے اور اتنا عمدہ یاد تھا، آواز کیا تھی کہ بس بتا چکا ہوں، کافر کی بارات بھی ٹھہر گئی تھی، ہندو صبح کے وقت جا رہے تھے، حضرت فجر پڑھا رہے تھے، ہندوؤں نے کہا بھائی ابھی پیر نہیں اٹھتے، سن لو کیسی پیاری آواز، جو جس کی آواز کافروں کو بھی مست کر دے تو مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، بس بھائی اب بالکل دعا کرو، بس مجلس ختم کرو.
دیکھیے ہندو کا شعر خراسا، اس ہندو لالا کا شعر کیا اس کا بدھا، مگر فارسی اتنا تھا، اردو بھی
رمایت تھا. اس نے کہا کہ دیکھو دو شعر نوٹ کرو، نکلے چلے آتے ہیں تہے عرض سے کھانے، نکلے چلے آتے ہیں تہے عرض سے کھانے، انہیں رزق زمین کے نیچے سے آ رہا ہے، نکلے چلے آتے ہیں تہے عرض سے کھانے، یہ خوان کرم دسترخوان، خان مانے دستر، یہ خوان کرم کس نے بچھایا ہے؟ خدا نے. دیکھیے شاید اسی شعر پر اللہ اس کو جو معاملہ بنا دے ایمان پر، مگر موت ضروری ہے. نکلے چلے آتے ہیں تہے عرض سے کھانے، یہ خوان کرم کس نے بچھایا ہے؟ خدا نے. نکلے چلے آتے ہیں تہے عرض سے کھانے، یہ خوان کرم کس نے بچھایا ہے؟ خدا نے. اسراف نے ارباب تمول کو ڈبویا، اسراف نے ارباب تمول کو ڈبویا، فضول خرچی سے اہل دولت ڈوب گئے، اسراف نے ارباب تمول کو ڈبویا، عالم کو تفاخر نے تو زاہد کو ریا نے، علماء کو فخر نے اور بڑے اپنی بڑائی سے برباد ہوئے، اور زاہدین عبادت گزار ریا اور دکھاوے سے برباد ہوئے. ابھی ہندو لکھا رہا ہوتا ہے، کاش مگر وہ اسلام سے قریب ہوتے تھے. لالا جو تھا ہمارے یہاں، یہ کاشت جس کو کہتے تھے نا، وہ آدھے سوڑے مسلمان ہی ہوتے تھے.
حد کا رماز، ہمارے کاموں کی کا معاوضہ نہیں ہے. یادو بخش نہ حد کا رماز، یعنی ہمارے کاموں کی وہ نہیں ہے معاوضہ امتحان. جب کام ختم ہو جاتا ہے تو معاوضہ ملتا ہے، حد مانے یعنی محدود، جب کام محدود ہو گئے حدود میں آ گئے تو اب معاوضہ ملنا چاہیے. تو اس کا ویسا ترجمہ جسے کہتے ہیں با محاورہ ترجمہ، ایک تو ہے لفظ لفظ کا، ایک ہے با محاورہ ترجمہ، یعنی بہترین ترجمہ جو ہے یہ ہے، اے ہمارے رب آپ کی عنایات ہمارے کاموں کے معاوضے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے کاموں میں فیہ نظر ہے، فیہ یا فیہ ما فیہ ہے، اس میں ہے وہ چیز دال میں کالا، نفس کی شرارتیں ہیں، دکھاوا ہے، عرض جو ہے کدھر ہے، لطف تو لطف فقیرہ خود سزا، آپ کا جو لطف ہے یہ جو لطف ظاہر ہوا ہے یہ پوشیدہ لطف آپ کے اندر ہے جو خاص اس کا عکس ہے، یعنی آپ دنیا میں جو کچھ آپ عنایت فرماتے ہیں دراصل آپ کا ایک لطف ظاہر ہے ایک لطف فقیر، آپ کے لطف کی دو قسمیں، ایک لطف جو ہمارے سے ظاہر ہوتا ہے جیسے مکان عنایت فرما دی اللہ نے، پانچ منزل کی بلڈنگ بنا دی ہے، اور دین کے کاموں میں ہم لوگوں کو مشغول فرما دیا اپنے کرم سے، یہ ظاہر ہے. لیکن اس لطف ظاہر کا سبب اللہ تعالیٰ کے لطف خفی کا عکس ہے، یعنی پہلے وہاں مشیت الہیہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اتنے بندوں کو اپنا بنانا ہے، اس کا نام لطف خفی ہے، یعنی مشیت الہیہ، لطف لطف مشیت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا جو کرم ہے فیصلہ وہ ہے لطف باطن. ولولا فضل اللہ علیکم و رحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ پہلے تزکیے کی مشیت فرماتے ہیں کہ اتنے اتنے بندوں کو تزکیہ عنایت فرمانا ہے، پھر اس کے بعد اس کے توفیقات، اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ شیخ مل جائے، مناسبت کا شیخ مل جائے اور توفیق بھی اسے ہو جائے، تو اس کے کا گناہ چھوڑنے کی ہمت بھی ہو جائے اسے، ورنہ آدمی عقل بہت چاہتا ہے، یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، عقل کی جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے اس پر فائز ہے وہ، لیکن جب وہ اس کا معاملہ آتا ہے تو اس کی عقل پیچھے ہو جاتی ہے، اس کا نفس آگے ہو جاتا ہے.
بے تابی دلّی امریکہ جو میرا نانا امی کے لیے کھانا نہیں دے
بہت عمدہ شعر ہے عبدالعلی امیر صاحب نے میرا نالا انہیں کے انہیں کے لطف کا ممنون ایسا ہے میرا نالا انہیں کے لطف کا ممنون ایسا ہے
میری
بیتابی دل میں انہیں کا جذب پنہا ہے یعنی ہم اللہ کی تلاش میں جو بیتاب ہیں دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں کھینچ رہا ہے میری بیتابی دل میں میری بیتابی دل میں انہیں کا جذب پنہا ہے اور میرا نالا انہیں کے لطف انہیں کے لطف کا ممنون ہے صاحب دیکھ لو میرے صاحب کیسا وقت پر یاد دلاتا ہے یہ وہ شخص ہے جو ٹیک لیتا ہے ہر شہر یاد کر لیتا ہے آپ لوگوں کو اتنا کہاں یاد ہے یہ پرانا خراج بھی ہے 20 سال سے ہے تقریباً 20 سال 15 سال سے ہیں ساری سے 20 سال کے ساتھ یہ شہر نوٹ کر لینا اس میں آ رہا ہے کیا اس کو کل چلا کے اسی سے نوٹ کر لینا اچھا تو یہ اے میرے رب آپ کے عنایات ہمارے کاموں کی انتہا نہیں ہے یعنی معاوضہ نہیں ہے سمجھے اور آپ کا لطف ظاہر جو ہے آپ کے الطاف ظاہرہ آپ کے الطاف خفیہ کے وجہ کے وہ ہیں آپ کے الطاف خفیہ اور عنایات آپ کے عنایات ظاہرہ عنایات مخفیہ کے مظاہر ہیں آپ کے عنایات ظاہرہ جو مخلوق دیکھ رہی ہے ہم بھی محسوس کر رہے ہیں عنایات مخفیہ کے مظاہر ہیں آپ کے عنایات ظاہرہ آپ کی عنایات مخفیہ کے مظاہر ہیں دیکھو اب یہ اس سے بہتر الفاظ ہیں کتنا زبردست ایک جملے میں یہی میں کہتا ہوں میں کہ کیسے بیان ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عنایات ظاہرہ آپ کے عنایات مخفیہ کے مظاہر ہیں یعنی پہلے وہاں آسمان پر مشیت ہوتی ہے کہ اتنے بندوں کا تزکیہ کرنا ہے ولکن اللہ یزکی من یشاء اس من میں داخلہ ملتا ہے پہلے ولکن اللہ یزکی من یہ من جو ہے غیر محدود سمندر ہے پہلے وہاں اس من میں داخلہ ملتا ہے بس جب مشیت شامل ہو گئی اب اس کے اسباب ہو گئے کہ ایسے طریقے سے کسی بہانے سے اس وہاں تک رسائی ہو گئی شیخ کے پاس یا جو لوگ دینی تربیت کے وہ ہیں ان سے رستی ہو گئی مناسبت ہو گئی پھر اور ذکر کی توفیق ہو گئی اسباب گناہ دور کر دیے گئے سمجھے نہیں اسباب گناہ دور کر دیے گئے بہت سے کو انسان گناہ وقت بعد وقت تلاش کرتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کے دل پر ہوتا ہے تو اسباب گناہ کو بھگا دیتے ہیں سمجھے جیسے شکار ہے آپ نے دوڑایا بھاگیا شکار تو گناہوں کے شکار کو بھی اللہ تعالیٰ بھگا دیتے ہیں جیسے آپ کا بچہ ہے آپ مٹی کھانے کا عادی ہے محلے کا ایک بچہ آیا مٹی لے کر چپکے سے اس کو کھلانے کے لیے اور آپ کو پتا چل گیا تو آپ نے کیا کیا دروازے اندر ہی نہیں آنے دیا وہیں سے دیکھا مٹی اچھا ہے میرے بیٹے کو برباد کرنا چاہتے ہو ایک کار اٹھا زور سے تماچا مارا اس کو وہ پونپ پونپ چلاتا بھاگا تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو گناہوں سے محفوظ فرمانا چاہتے ہیں اسباب گناہ کو تماچے غیبیہ سے سن لو اسباب گناہ کو تماچے غیبیہ سے پونپ پونپ چلاتا ہوا بھگا دیتے ہیں سمجھ گئے نہیں ہاں پونپوں پہ کیا بہت ہے اس میں تھوڑی 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 پون پون اب اس مضمون کے پیش نظر ایک عظیم الشان حقیقت معارمی نے اس کے اندر بیان کر دی وہ کیا ہے کہ ان بعض الصوفیاء والسالکین ان بعض المقترین ان بعض المغترین اغترار معنی دھوکے میں مبتلا ہونے والا اغترار ہے نا وم الحیات الدنیا الا متاع الغرور غرور معنی دھوکا کے ان بعض المقترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الى مجاہداتہم تو بعض صوفیاء جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں نفس شیطان کے اور سالکین بنتے ہیں لیکن اللہ کے عنایات کو اپنے مجاہدات کا ثمرہ سمجھتے ہیں وحاذا عین الکفران مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل السلوک تفسیر بیان قرآن کے حاشی میں فرماتے ہیں کہ یہ سخت ناشکری ہے سخت ناشکری کیونکہ غیر محدود عظمت کو اللہ کے حق کہاں تم سے ادا ہوا مجاہدین تمہارے مجاہدات میں وہ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود عظمت طاق ادا نہیں ہوا، اس کے اندر بھی کتنی نقائص ہیں، اس کے باوجود اللہ کی عطا کو تم ادھر منسوخ کرتے ہیں. یہ تو ایسی ہے جیسے کہ کسی نے سڑا ہوا مانس بادشاہ کی بلڈنگ میں چندہ دے دیا، شاہ نے اعلان کیا مملکت میں کہ بھائی سب لوگ اپنے اپنے مانس لے آئے، تعمیر ہو رہی میرے مکانات کی، کہ اپنا اپنا مٹیریل لے آؤ، تو سب تو اعلیٰ سے اعلیٰ لے گئے، اور یا صدیقین تو لے گئے سیمنٹ اعلیٰ درجے کی، لوہا اعلیٰ درجے کا، ایک چمار بھی دوڑا گیا بانس لے کر گھنا سڑا، بادشاہ نے اضلاع کرم اس کا بھی لے لیا، اس کے بعد اس کو دے دیا 10,000 اشرفی. تو اب چلاتا ارے میاں ایسے تھوڑی دیا ہے، بانس دیا ہے میں نے، ارے کدھے کہیں کا نالایا شاہ کے سمرے کو عنایت کو تو اپنے بانس پر یہی ہم لوگوں کا مجاہدہ ہے، ہماری نماز روزہ ہے، تو اللہ بخش دے حسنات کو اگر معاف کر دے تو سمجھ لو اس کی عنایت ہے، ورنہ ہمارے حسنات بھی سیاح سے کم نہیں، سمجھ گئے؟ لہذا اس جملے کو بھی وہاں نوٹ کرنا، اس مصنوعی کو پڑھا، اگر صرف اتنا ہی پڑھا دیں آپ فرانس میں کافی ہے پوری مصنوعی. دیکھو اس شعر کی شرح میں آگے کتنے مسائل آ گئے، کہ ان بعض المقرین من الصوفیاء والسالکین یون سے گونا کمال آتے ہیں حاضا کپڑا. اور مولانا نے کیسا پیار بات کہہ دی کہ تمہارے اوپر ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے عنایات ظاہرہ ہیں یہ دراصل عنایات مخفیہ کے مظاہر ہیں، سمجھ گئے؟ یعنی وہی یزکی من یشاء ولولا فضل اللہ ورحمتہ، اللہ کا فضل اس کی رحمت. چلیے دستگیر از دست ماں مارا بخر، اے ہاتھ پکڑنے والے یعنی مددگار میرے ہاتھ سے مجھ کو خرید لیجئے، یعنی ہمارے ہاتھ کے حوالے ہم کو نہ کیجیے، ہمارے ہاتھ سے ہم کو خرید لیجیے. کیا مطلب ہوا؟ کہ کیونکہ ہمارا ہاتھ ہمارا پاؤں خود کاٹ رہا ہے، گناہ کون کراتا ہے، کون کرتا ہے، خود ہی تو کرتے ہیں نا، اسی ہاتھ سے گناہ ہوتا ہے نہیں. اگر اسی ہاتھ سے کسی نامحرم کو چھو لیا یا دوڑا کر کے کسی معشوق کو دبوچ لیا، معشوق جام صادق کا ایک لڑکا ہے، اس کا نام بھی معشوق ہے، آج جیت گیا وہ معشوق، عاشقوں کا ووٹ لے لیا اس نے. تو چونکہ تسلیما چوپائے مارا نے فرق پہلے آ چکا ہے کہ ہمارا ہاتھ جب ہمارے پاؤں کو کھا رہا ہے، بے امانے تو کسے جاتے برت، بغیر آپ کے امن و عافیت کی کوئی اپنی جان کو گناہوں سے سلامت نہیں لے جا سکتا. کتنا پیارا شعر ہے، دستما چوپائے مارا نی خورت، اے خدا میرا ہاتھ تو میرا ہی پیر کھا رہا ہے، میں کہاں سے بچوں گا، بے امانے تو کسے جاتے برت، بغیر آپ کے امن و فضل کے جان گناہوں سے سلامت کون لے جا سکتا. اس لیے مولانا کہتے ہیں کہ اللہ نے جب میرا ہاتھ کا یہ حال ہے کہ ہمارا ہاتھ خود ہمارے پاؤں کو کھا رہا ہے، یعنی ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ سمیٹ رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں، تو اس نالائق ہاتھ سے ہم کو خرید لیجیے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو خرید لیجیے، یعنی ہم کو ہمارے نفس کے سپرد نہ کیجیے. لا تکلمی لا نفسی طرفت عین کا ترجمہ آئیے، اور پردہ را بردار اور پردہ ما مدد، لیکن جو اب تک گناہ ہو چکے اور ابھی واضح نہیں ہوئے مخلوق پر چھپے ہوئے ہیں، جس کو اے خدا آپ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، اس پر آپ پردہ ڈال دیجیے. پردہ را بردار، دار داستن مانے رکھنا، داستن مانے اس کا مظاہرہ دارد، دار اس کا امر ہے، اور برداستن مانے وہی رکھنا، وہ اضافی چیز ہے ایسی مست. تو پردہ را بردار یعنی پردہ کو رکھیے قائم، پردہ کو رکھیے قائم، اور پردہ تو پردہ وہ پردہ ماں مدر، اور پردہ مدر مانے کیا ہے، سنو مدر، اگر انگریز سنے گا کہ مدر پدر لگا، مادر برادر کہتے ہیں نا، یہ برادر ان لا او مدر، تو یہ ماں مدر جو ہے دریجن مانے پھاڑنا، دریجن مانے پھاڑنا، اسی لیے جو شخص گالی بکتا ہے اس کو دریدا دہن کہتے ہیں، اس کا منہ پتا ہوا رہتا ہے، دریدا دہن، دہن مانے منہ، دریدا مانے پھاڑا ہوا ہے، کہ دریدا دہن خبیص کیا رکھتا ہے، دریدا مانے پھاڑنا، دریدا مانے پھٹا ہوا، سمجھا؟ اچھا اس کا امر کیا آئے گا، مزارہ درد، مزارہ درد، در اس کا امر آ گیا، اور مدر اس کا نہیں ہو گیا، تو پردہ ماں پردہ ماں مدر، وہ پردہ ماں مدر، اور ہمارے پردوں کو نہ پھاڑیے، ہمارے پردوں کو نہ پھاڑیے، جو کہ اگر آپ نے پردہ پھاڑ دیا تو خلق ہم کو پتھر مارے گی، معاشرے میں رہنے نہیں دے گی اگر ہمارے خیالات کا انکشاف ہو جائے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ستاری ہے، اگر خدا ستاری نہ فرمائے تو مخلوق ہم کو اپنے اندر رہنے نہ دے، پتھر مارنا شروع کر دے. چلیے، باز خر مارا عزی نفس پلید، میرے نفس پلید سے آپ مجھ کو دوبارہ خرید لیجیے، پھر خرید لیجیے، باز مانے پھر خرید لیے مجھ کو، کیونکہ میری توبہ ٹوٹتی تھی. اس نفس پلید ناپاک سے دوبارہ خرید لیجیے. باز خر مارا عزی، باز خر مارا عزی نفس پلید، یہ پلید ناپاک نفس جو ہے اس سے مجھے پھر خرید لیجیے. اور کیوں خریدیے؟ اس لیے کہ کاردش تھا اس تو خانے مار رسید، کاردش مانے کارد مارے چھری، کارد مارے چھری چاقو، کیونکہ اس کا شین مانے اس کا، یعنی نفس کا چاقو اور نفس کی چھری جو ہے، تا اس تو خانے ماں رسید، رسید مانے پہنچنا، اسی کو کہے رسید لائیے، رسید مانے پہنچنا، ماں مانے ہم، اس تو خان مانے ہڈی، ہماری ہڈی تک اس نفس کی چھری پہنچ چکی ہے، یعنی گوشت تو کم وقت کاٹ کاٹ کے کھا گیا، اب ہڈی کا گودا لینے والا ہے. کیا معلوم کا مضبوط سے جو ہنسی آ گئی کہ عجیب و غریب شان ہے، کیسے پیارے انداز سے سمجھا. اللہ میں سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ نفس کی چھری جو ہے، نفس ہم کو خرید لیجئے، کیونکہ گوشت کھا گیا، اتنا گناہ کرایا کہ روحانیت بالکل خراب ہو چکی ہے. کاردش والے اس کی چھری نفس کی، شین کی درد آ جائے نفس کی طرف، بس نفس کی چھری جو ہے، تا اس تو خانے ماں رسی تامانے تک، تامانے تک ہماری ہڈی تک پہنچ گیا ہے اس کا چاقو نفس کا. بس تین شعر ہو گئے، چلو ناگا سے بہتر ہوا الحمد للہ. تبلیغ تو میری تھی مجمل، لیکن سانس تک طاقتیں اور مردانگی قائم رہتی، لیکن بہت انسان آخر میں بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اور زبان چلتی رہتی ہے کلمہ اللہ نام ماشاء اللہ. معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے، یہ بھی ایک دلیل ہے. ہم خلق الجن والانس الا ليعبدون، اگر یہ ہوتا کہ الا ليعبدون تو یہ قوت جمع آخر تک رکھی جاتی، مگر ليعبدون اے ليعرفون، یہ عبادت کے معنی کہ تاکہ تم ہم کو پہچان لو، ليعبدون وہ معنی ليعرفون، لیکن ليعرفون کی معنی کیوں نہیں نازل فرمایا؟ جب ليعبدون کا مقصد ليعرفون ہے تو کیوں نہیں اسی اللہ سے اللہ نے نازل فرمایا؟ تو اس کا جواب دیا ہے اللہ مالوسی نے رحمت اللہ علیہ تفسیر رحمانی نے، شاید سنا ہوگا آپ کو، کہ تاکہ بندے عبادت کی راہ سے معرفت حاصل کریں. اگر ليعبدون نازل نہ ہوتا تو جتنے دنگیڑی بنگیڑی چرس پینے والے نشے باز سمندروں کے کنارے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، ستے کا نمبر بتا رہے ہیں، سب کہتے ہیں کہ میں بھی عارف ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ليعبدون سے ليعرفون کا وہ کیا تاکہ عبادت کی راہ سے معرفت جو ہے وہ معرفت معتبرہ مقبولہ. بغیر عبادت کے جو لوگ معرفت کا دعوی کرتے ہیں معتبر نہیں ہے. جی اس میں ہم بہت سے لوگ، میرے شیخ نے فرمایا ہے ایک قصہ سنانا، حضرت مولانا شام دوران صاحب رحمتہ اللہ علیہ مجھے بڑی صاف صاف باتیں بتاتے تھے. فرمایا کہ ایک عالم کی شادی ہو گئی، بہت حسین بیوی سے رش کے لیلا پھر گیا ہو، سمجھا، یعنی سباحت ملاحت نمک ہی نمک تھا سمجھ. تو جب وہ گھر جاتے تھے، جیسے شہر وقایا پڑھا کر گئے اندر تھک گئے، تو فوراً جمع کر لیتے، دیکھنے کے بعد ان کو قابل نفس تو نہیں رہتا. کمال حسن، یہ کمال حسنہا، یہ کمال حسنہا بولے جمالہا بولے شدت جمالہا، بے قابو ہو جاتے. اور آخر میں ان کے منی کی جگہ جب زیادہ صحبت کیا، دن و رات دن و رات وہ مجبور ہو جاتے تھے بیچارے، حسن کی لغایت حسنہا اور جمالہا اور ملاحت ہے وہ ملاحت ہے وہ سباحت ہے، لغایت حسنہا اور جمالہا وہ ملاحت ہے اور سباحت ہے.
كان يجامع مولانا مرة بعد مرة، يعني بمرات كثيرة، ليلا ونهارا صباحا ومساء. تو پھر منی کی جب منی زیادہ خرچ ہو گئی ڈاکٹر صاحب، تو ارشاد حضرت نے بنایا کہ منی کی جگہ خون نکلنے لگا، تو خون نکلنے لگا تو پھر ٹیمپریچر رہنے لگا، آخر ان کو ٹی بی ہوئی اور ہڈی میں بخار گھس گیا اور آخر وہ مر گئے. تو کیا فائدہ اس حسن سے جو دفن کرتے ہیں ہم، ایسے حسن سے کیا فائدہ ملا جو ہمارا جنازہ دفن کر دیا. ہم ان حسنوں پر مرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ پر مرنے کے لیے آئے ہیں. کیا کریں گے ہمارا قبر میں اور اللہ کے یہاں میدان میں چھوڑیں گے، چین بھی چھن گئے، صحت بھی خراب ہوگی، جن کا بھی کام نہ ہو سکا، سب کے جاریہ سے بھی محروم ہو گئے، اور اس کے بعد وہ بھی مر گئی، وہ مر گئی وہ مر گیا، دونوں خبروں میں سو گیا اور مٹی ہو گیا، مٹی ہو گئی وہ مٹی ہو گیا.
یا اللہ،
اور ایسی باتیں گے آواز دیتی کتنے سبق چیز میں، اللہ کا احسان ہے مجھے ایسا شیخ عطا کر رہا ہے جو ہمیں ایسی باتیں بتا. اس کا صحیح ادا نہیں ہو سکتا. کیا چاہیے بخشش نہ حد کار ماست، اے ہمارے رب آپ کی بخشش اور آپ کی مہربانی، آپ کی عنایات، آپ کے عطایا، آپ کے الطاف، آپ کے افضال، سمجھ گئے، یہ سب کے سب ہمارے کاموں کے، ہمارے کاموں کی منتہا، حد مانی یہاں انتہا کے، ہمارے کاموں کی منتہا اور ہمارے کاموں کی جزا، ہمارے اعمال کی جزا نہیں بن سکتے قانون کے ضابطے کے لحاظ سے. کیوں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے حقوق عظمت غیر محدود ہیں، آپ کی شان عظمت غیر محدود، تو حقوق عظمت بھی، حقوق عظمت غیر محدودہ کا ہے غیر محدود ہونا لازم آتا، اور ہماری طاقتیں محدود ہیں، لہذا ہم اپنی محدود طاقتوں سے آپ کی غیر محدود عظمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، لہذا عذرو زاویتہ ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن آپ کا یہ لطف جو ہے اس پر ہم لوگوں پر یہ جزائے عمل نہیں ہے، بلکہ آپ کے لطف خفی کا ہے، لطف خفی اس کا سبب ہے، یعنی آپ کے عنایات ظاہرہ عنایات مخفیہ کے مظاہر ہیں. سمجھ رہے صاحب آپ؟ آپ کے عنایات ظاہرہ عنایات مخفیہ کے مظاہر ہیں. اور حقیقت میں ہم اس کے اہل نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ کریم ہیں، اور کریم جو ہوتا ہے بدون استحقاق، بدون اہلیت عنایت فرماتا ہے، اس لیے ہمارے آپ کے سارے عالم پر جو عنایات ہیں وہ آپ کے شان کریم ہونے کی وجہ سے. تو یہ اے دستگیر، اے دست ہاتھ پکڑنے والے، یعنی اے مددگار، دستگیر والے مددگار، میرے ہاتھوں سے آپ ہم کو خرید لیجئے، کیونکہ میرا ہاتھ میرے پیر کو کھا رہا ہے، ہم گناہ خود کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، ظاہر کو، باطن کو، صحت جسمانی، صحت روحانی، رسوائی، ذلت، دنیا آخر تباہ کر رہے ہیں. علم ہوتے ہوئے کس کو نہیں معلوم کہ بدنظری حرام ہے؟ سب کو معلوم، سب صوفیوں کو، سالکین کو، اور ہر ایک شخص کو گناہ معلوم ہے، سب گناہ کا علم ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے. پردہ رہا بردار، اور پردے کو قائم رکھیے، اور پردہ ہمارا نہ پھاڑیے، مدر مانے نہ پھاڑیے، دریدن مانے پھاڑنا، اس کا درد جو ہے امر ہے، در اس کا امر ہے، مدر نہ پھاڑیے، اس کی نہیں ہے، نہیں ہے. چلیے، یعنی پردہ ہمارے عیب پر پردہ ڈالے رکھیے، آپ کسی وقت اس پردے کو نہ پھاڑیے، اگر آپ پردہ ہٹا دیں گے تو ہمارے اترے پترے کھل جائیں گے، ڈھول کے سب پول نکل آئیں گے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ ڈھول کا پول سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ڈھول کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خلا ہوتا ہے. یہ مطلب دھما دھم دھما دھم، سب اندر مال بھرا ہوا، مال کچھ نہیں، ڈھول کے اندر خالی ہے بس. اگر آپ نے یہ ڈھول کا پردہ ہٹا تو پول نظر آیا، ایسے آپ کا پردہ آتا تو ہمارا سب پول ظاہر ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ باز خر مارا عزی نفس پلید، پھر مجھ سے خرید لیجئے، ہے مجھ کو خریدیے اس نفس ناپاک روح سے آزے کہ ہر وقت پلیدی کا کام کرتا ہے. میرا نفس پلیدی پسند ہے، سمجھا نہیں؟ بس میرا نفس پلیدی پسند ہے کہ نجاست کے مقامات سے عشق رکھتا ہے، مقامات نجاست سے یہ شدید میلان محسوس کرتا ہے، سمجھا نہیں؟ لہذا اچھا ایسی بازش بازے ممالک میں چار ملکوں سے بہت احتیاط کرو، یوگنڈا، برازیل اور پولینڈ اور سوئٹزرلینڈ، سمجھ گئے؟ بس. اور عجائب خانے جب جاؤ تو یوگنڈا ارے وہ کیا کہتے ہیں گینڈا، گینڈا مت دیکھو، جہاں کہیں گاف ہو پرہیز کرو. چلیے اشما بے چارگاہ بند سخت، اشما بے چارگاہ بند سخت،
اس کا دوسرا مصرع
ہاں چار دست آستخانے ما رسید، نفس کی چھری جو ہے اللہ میری ہڈی تک پہنچ گئی، نفس نے گناہ کراتے کراتے اس کی چھری ہماری ہڈی کو کاٹنے پر ہے، گوشت تو کھا لیا سب، یعنی انتہائی میرا نقصان تباہی مچا دیا نفس نے، دین بالکل تباہ ہو چکا. سمجھا؟ چلیے اشما بے چارگاہ بند سخت، اشما ہمارے مثل ہم جیسے عاجزوں کو یہ نفس کا جو یہ سخت بند ہے جس کو ہم توڑ نہیں پا رہے ہیں، بند مانے یعنی آگے جاننا چاہتے ہیں آپ اللہ میاں کی طرف، اس نے بندش باندھی، تو نفس نے بری بری خواہشات کی ایسی بندش باندھی ہوئی ہے جس کو ہم توڑ نہیں پا رہے ہیں. کہ کشاید جزت اے سلطان بخت، اے قسمت کے بادشاہ، اے ہماری قسمتوں کے بادشاہ، آپ ہم آپ کے سوا کوئی ہمارا یہ بند جو ہے نفس کا کھول نہیں سکتا. سمجھ گئے؟ کہ کشاید کون کھول سکتا ہے، کہ خدا کہ جو ہے استفامیہ ہے یہ، کہ کشاید کون کھول سکتا ہے سوائے آپ کے اے قسمت کے بادشاہ. چلیے یہ چنے قفلے گرارا اے ودود، اتنا بھاری تالا، گرا مانے بھاری، قفل مانے تالا، چنی ایسا مثل اس کے اتنا بھاری تالے کے، این چنی قفلے گرارا اے ودود، اے میرے اے مجھ سے محبت کرنے والے اللہ، سمجھ گئے؟ اے مجھ سے محبت کرنے والے اللہ، اتنا بھاری تالا نفس کا جو ہے، یعنی بندے گندے گندے خبیث عادتوں کا تالا ڈال رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں گناہ چھوڑ دیں پھر اس میں پھنسا دیتا ہے نفس. کہ توانت جس کی فضل تو کشور، کون ہے کہ توانت مانے کون طاقت رکھتا ہے آپ کے فضل کے علاوہ جو اس کو کھولے، یعنی آپ کے فضل کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا ہے. سمجھ گئے؟ بس آپ کے فضل کے علاوہ اس کو کون کھول سکتا ہے، یہ استفہام کون سا ہے؟ استفہام اقراری نہیں ہے، استفہام نہیں، استفہام اقراری ہے، یعنی آپ کھول سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ چلیے ماز خود سوئے تو گردانے میں سر، میں نے اپنی ذات سے مایوس ہو کر، اپنے نفس کی خبیث عادتوں سے مایوس ہو کر، میں نے آپ کی طرف اپنا سر رخ کر لیا ہے، یعنی آسرا آپ کا ہے بس سہارا سے. ماز خود مانے اپنے سے، ہم نے اپنی ذات سے مایوس ہو کر، سوئے تو تیری طرف، سوئے تو مانے تیری طرف، گردانے میں سر، گردانی دن مانے پھرانا، یعنی ہم نے اپنا سر آپ کی طرف پھرا لیا، یعنی اب آپ کے سہارا ہم تک رہے ہیں اور آسرا اور فضل و کرم کی آس امید لے کر ہیں کہ چوں تو ہی ازما بے ماں نزدیک تر، چونکہ آپ ہم سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک ہیں، چونکہ آپ ہم سے بھی، ہم تو اپنے سے قریب ہیں لیکن ہمارا قرب جو ہے یہ جسم و نفس ہمارے ہم سے قریب تو ہیں لیکن یہ تو ہم کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نفس بھی آپ زیادہ ہم سے قریب ہیں. من حبل الورید نحن اقرب، بس لہذا چون تو ہی ازما بما نزدیک تر، جب آپ کی ذات ہم سے زیادہ نزدیک ہے تو ہم اپنی پریشانی کو آپ سے پیش کرتے ہیں، جا جو آدمی نزدیک پڑوسی ہوتا ہے آدمی اس سے فریاد کرتا ہے. کسی گھر میں کوئی آگ لگ جائے تو پہلے پڑوسی سے کہتا ہے بھیا جلدی پانی ڈالو اور جلدی ٹیلی فون کرو وہاں فائر بریگیڈیئر کو. ہے تو جب اللہ جب آپ میری جان سے بھی زیادہ قریب تر ہیں تو ہم کس سے فریاد کریں؟ ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں. جان ہماری مدعا لے, نفس جو ہے ہمارا یہ ہمارا مدعا لے, میں مدعی ہوں, میرا دعویٰ اس نفس کمینے پر ہے. آپ کے آپ چونکہ ہم سے قریب ہیں نفس زیادہ, لہذا آپ سے فریاد ہوں کیا میری حالت کو درست کرنا. تاکہ مقام بدبو کو ہم مقام خوشبو نہ سمجھیں, آپ کو پانی نہ سمجھیں پانی کو آگ نہ سمجھیں, حرام کو حلال نہ سمجھیں. بس سبق ختم. یہ دورین دور اور تمہیں تعریف یہ بفرست دور, بفرست اصل میں بفرست تھا, فرستادن بھیجنا, میں ان کا فرستادہ ہوں, ان کا بھیجا ہوا ہوں, ان کا بھیجا ہوا ہوں, تو فرستادن مانے بھیجنا, اسی کا یہ امر ہے. لیکن ضرورت شہری کی بنا پر فا پر جذب پڑھا جائے گا, حرکت نہیں دیں گے. بے فرس نہیں پڑھیں گے, بفرس باچونی نزدیک یہ دورین دور, دورین دورین دور, ترجمہ کرو. اے اللہ اس قدر آپ نزدیک ہیں کہ میری رگے گردن سے بھی قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اے انسانوں ہم تمہاری رگے گردن سے بھی تم سے قریب ہیں. اور قریب کہاں زیادہ ہوتا ہے, اور اسی قریب کا حق تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ قریب ہے, لہذا جان سے زیادہ ان کا حق ہو گیا. اب پتہ چلا کہ جان لینے کا حق اللہ کو کیوں ہے, کیونکہ جان سے زیادہ ہے رگے جان جو ہے جس پر زندگی قائم ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سے قریب ہوں. لہذا جب شہادت کا وقت آئے تو بھاگنا نمبر دم دبا کے جان دے دینا ہماری راہ میں. لیکن اتنے آپ مجھ سے نزدیک ہیں پھر بھی ہم آپ سے دور ہیں. باچنی نزدیکی دوریم دور, یعنی آپ تو ہم سے اتنے قریب ہیں لیکن ہم آپ کو اتنا بھولے ہوئے ہیں کہ ہم آپ سے دور ہیں, اسباب غفلت میں مبتلا ہیں. آگے چلیے, اسباب غفلت سے تجارت نہیں ہے بھائی, تاجر ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے یا ناصری عزیز پڑھ رہا تو وہ کیسے غفلت میں مبتلا, اللہ کو یاد کر رہا. حضرت سیدنا عثمان کتنے بڑے تاجر تھے رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک جہاد میں تہائی حصہ فوج کا انتظام تناک کیا انہوں نے اپنے پیسے سے, اور اس دن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیسہ سکہ جو تھا اس زمانے کا سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے ایک اس ہاتھ میں لے کر اس ہاتھ میں ڈالا, اس میں دیا, اس میں دیا, بجایا اس کو, اور آپ نے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ اس جہاد غزوہ تبوک کے لیے عثمان نے جو پیسہ دیا ہے اس کی وجہ سے تہائی فوج کا انتظام کیا ہے, لہذا آپ کا نبی عثمان سے راضی ہو گیا, آپ عثمان سے راضی ہو جائیے. آپ کا نبی عثمان سے خوش ہو گیا, آپ عثمان سے خوش ہو جائیے. اپنے لیے تھوڑی تھا جہاد کا انتظام کیا تھا تہائی لشکر کا, ایسا نہ ہوتا تاجر نہ ہوتے کہاں سے پیسہ آتا. درچنی تاریکی بفرست نور, یعنی ہمارے دل میں جو اندھیرے ہیں, ہمارے دل میں گناہ, برے برے گناہوں کے تقاضوں کے اندھیرے ہیں. ہر گناہ سے دو چیز پیدا ہوتی ہے, ایک حرارت ایک ظلمت, یعنی اندھیرا پن اور گرمی. جانچے گنہگار کا سر جب آپ پکڑیں گے جلتا رہے گا, لیکن اور لوگوں کا بھی جل سکتا ہے تبخیر سے, متقی کا بھی. لہذا جس کا سر گرم ہو یہ نہ کہہ دینا بھائی تم نے کچھ گڑبڑ کی ہے, کیونکہ اس کے اور بھی اسباب ہیں بھائی, تبخیر ہے, میدا خراب ہے, سر گرم ہے. چلیے, یعنی جتنے بھی اندھیرے ہیں ہمارے اندر آپ اس میں نور بھیج دیجیے, نور عطا فرما دیجیے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو گناہوں کے اندھیرے اجالے سے بدل جاتے ہیں. کیسے؟ اس نے توبہ کر لیا, توبہ اور ندامت سے آہ کھینچی, آنکھوں سے آنسو نکلے, اس کا اتنا قوی نور ہوتا ہے, اتنا قوی نور ہوتا ہے کہ فرشتوں کو سبحان اللہ سے اللہ تعالیٰ کو گنہگاروں کا رونا زیادہ عزیز تر ہے. لہذا اتنی تیز لائٹ اللہ نور عطا کرتا ہے کہ گناہ کے اندھیرے اجالے سے بدل جاتے ہیں. جیسے کہ بادل, اگر سورج 12 بجے کا سورج ہو اور بادل ذرا سا ہلکا ہو تو بادل کو بھی روشن کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بادل بھی چمکنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اس کے گناہوں کے اندھیرے بھی اجالے ہو جاتے ہیں, یعنی سب معاف ہو جاتے ہیں. چلیے, سمجھ گئے آپ لوگ؟ یعنی باوجود اس کے کہ خدا آپ ہم سے نزدیک ہے لیکن ہم اپنی نااہلی سے آپ سے دور ہے, یعنی آپ ہمیں نہیں بھولے, ہم آپ کو بھولے ہوئے ہیں. اگر وہ بھول جاتے تو وہ روٹی بھی نہ دیتے.
درچنی تاریخی بفرسنو، جتنے اس قسم کے جتنے اندھیرے ہیں ہمارے، آپ اس کو روشن، اس میں نور عطا فرما دیجیے. یہ دعا ہم بخشو تعلیم تست، یہ دعا ہم بخشو تعلیم تست، ورنہ در گلخن گلستہ از سے رست. یعنی فرماتے ہیں کہ جو ہمارے سے دعا کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی بخشش اور آپ کی تعلیم ہے، کیونکہ اگر آپ کا کرم نہ ہوتا تو ہمیں دعا مانگنے کی توفیق بھی نہ ہوتی. اور ورنہ اگر آپ کا کرم نہ ہوتا تو در گلخن یعنی بھٹی اور تنور میں کہیں پھول پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی نفس جو شہوت کا مرکز ہے، بری بری خواہشات کا، اس کے اندر اللہ کی یاد کہاں آ سکتی؟ یہ تو تنور بھٹی ہے. شہوات تقاضے، شہوات نفسانیہ، نفس کے برے برے تقاضے آگ ہے. اسی لیے مولانا روی فرماتے ہیں کہ نار شہوت سے کشت، نار شہوت سے کشت، شہوت کی آگ کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ نور خدا، اللہ کا نور. اسی لیے جہنم جب اللہ پوچھیں گے کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا، اتنے دوزخی سب ڈال دیا، اللہ نے فیصلہ ختم ہو گیا، یعنی جنت والے جنت چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں بدل گئے. اب اللہ نے پوچھیں گے حلیم تلا تھی، اے جہنم تیرا پیٹ بھرا، تو کیا کہے گی؟ قرآن شریف کیا کہیے؟ کہے گی حلمی مزید، کچھ اور مال ہے، کچھ مزید مال ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب مزید کہاں سے دوں، بے گناہوں کو ڈال دوں تیرے اندر؟ لہذا اپنا قدم رکھیں گے. فیضا و قدم ہو، اللہ رکھے گا اپنا قدم. فتقول جہنم، جہنم کیا کہے گی؟ قط قط، ایک روایت میں تین، ایک روایت تین دفعہ قط قط قط، یا اللہ بس بس پیٹ بھر گیا. تو جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اس حدیث بخاری کی حدیث ہے، اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب جہنم کی آگ کو بھی سکون نہیں ملا بے زخمیوں سے، بے زخمیوں سے جہنم کی آگ کا پیٹ نہیں بھرا، ایسی تمہارا پیٹ گناہوں سے نہیں بھرے گا. ایک گناہ کرو گے دس گناہ کو اور دل چاہے گا، گناہ کرتے کرتے قبرستان میں دفن ہو جاؤ گے، گناہ سے پیٹ نہیں بھرے گا. لہذا جس طرح دوزخ کا پیٹ بھرا، اللہ کے تجلیات اور اللہ کے نور سے قدم، قدم سے مراد اللہ کا نور ہے. المراد بالقدم التجلیات الالہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص تجلی اور خاص نور عطا ہوا. لہذا جب تم اپنے نفس میں اور قلب میں اللہ کا نور لاؤ گے تو تمہارے شہوت کے تقاضے اور گرمیاں، جب دوزخ کی پیٹ بھر گیا تو تمہارے نفس کا برانچ جو ہے، ہیڈ آفس تو دوزخ ہے اور نفس اس کا برانچ ہے. جب ہیڈ آفس کا پیٹ بھر سکتا ہے اللہ کے نور سے، تو ظالموں تمہارے نفس کا شاخ اور برانچ کا پیٹ نہیں بھرے گا. تم اللہ کا نام لے کر تو دیکھو، ذکر کر کے تو دیکھو، اللہ کے نور کی برکت سے تمہارے نفس کے تمام برے خواہشات ایک دم قابو میں آ جائیں گے، ٹھنڈک محسوس ہوگی. اس لیے ذکر اللہ سے اکثر نیند آ جاتی. بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے ماں کے گود میں بچہ جاتا ہے اس کو نیند آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو رحمت کے گود میں اٹھا لیتا ہے، اس لیے نیند آ جاتی. در چنی تاریخ، ورنہ در گلخن، ورنہ بھٹی میں، تنور میں، بھٹی گلخن والے بھٹی تنور. اب آپ بتائیے جہاں تنور روٹی پک رہی ہو وہاں کوئی پھول پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن اے خدا، اگر آپ کا کرم نہ ہوتا تو ہم لوگوں کو آپ کے نام لینے کی توفیق کہاں ہوتی؟ ہم تو سب سے پہلے تک گناہوں کی آگ میں پڑے ہوئے ہیں. لہذا تنور میں جو گلستان جو ہے اگ رہا ہے، یعنی تنور میں نفس کے، نفس ہمارے اندر ہے، ہزاروں گناہوں کے تقاضے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ہمیں نماز کی توفیق دی، حج عمرہ کی توفیق دی، اپنے نام لینے کی توفیق دی، تو یہ گلستان جو پیدا ہو رہا ہے پھول ہے، یہ آپ کا کرم ہے. ورنہ ہم تنور ہیں، گناہوں کے بھٹی کی طرح سے ہیں، اس میں جو کچھ توفیق نیک اعمال کی ہے یہ آپ کا کرم ہے. چلیے آگے. درمیانے خون، ورودہ فہم و عقل، ورودن مانے داخل کرنا، یعنی خون کے اندر آپ نے فہم و عقل عطا فرما دی. اگر پوسٹ مارٹم ہو پتہ لگا جائے بھائی کہاں ہے عقل، تو پتہ نہیں چلے گا، خون بہے گا مغز. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، آپ نے خون کے درمیان میں فہم و عقل کا نور بھر دیا. اور جز اکرام تو نہ تو قرب نقل، اور آپ کا اکرام و آپ کا فضل کے سوا ہیں، یہ خون کے اندر عقل و فہم کو رکھ دینا یہ آپ ہی کا کرم و آپ ہی کا فضل ہے. یہاں جز اکرام تو نہ تو قرب نقل، نقل کی کیا معنی ہے؟ منتقل کرنا، یعنی خون میں اللہ تعالیٰ فہم و عقل کی دولت کو منتقل کر دے، یہ اسی کی شان ہے، یہ اسی کی شان. اب دیکھیے میں آپ کو اس کی شرح ایک مضمون سے بتاتا ہوں.
بیل اور بھینس جنگل میں جاتے ہیں, گوبر کرتے ہیں, سورج نکلتا ہے اس گوبر کا دو حصہ کر دیتا ہے. یہ مضمون مثنوی معظم کا ہے, میرا نہیں ہے. اس گوبر اور پلیدی اور نجاست کو دو حصہ کرتا ہے, زمین کو گرم کرتا ہے, زمین کا میدا لکوئڈ رقیق سیال چوس لیتا ہے اور اوپر خشک رہ جاتا ہے. یعنی سورج کی شعاؤں سے اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں, کچھ حصہ تو خشک ہو جاتا ہے, اوپلا کہتے ہیں کنڈا اپنے دیہاتوں میں کہتے ہیں, اور کچھ حصہ لکوئڈ بن کر میدا زمین گرم کر کے اس کو زمین چوس لیتی ہے. تو جو زمین چوس لیتی ہے جو حصہ لکوئڈ سیال رقیق, وہ زمین پر اس زمین سے اللہ تعالیٰ گلاب و چمبیلی پیدا کرتے ہیں, کیونکہ اندر کھاد کی طاقت پیدا ہوگی. اب وہاں جو چاہے جو چیز لگا دو, جو چیز چاہو لگا دو, چمبیلی لگاؤ گلاب لگاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے خدا آپ کی طاقت اتنی ہے کہ عین نجاست عین نجس گوبر کتنی گلی نجس اس کو آپ نے گلاب و چمبیلی میں تبدیل کر دیا ایک حصے کو, اور ایک حصے کو وہ تنور روٹی پکانے والا نان بھائی لے گیا اوپلا کو کندھے کو ڈالا اور لال ہو گیا سرخ. آپ تنور کو جھانک کر دیکھیں جہاں روٹی پکتی سرخ سرخ نظر آتا ہے, تو آپ نے اس کالے اوپلے کو لال کر دیا, ماہیت بدل دی, پاک بھی ہو گیا. اور ایک حصے کو زمین کے اندر جذب کرا کے لے کے وہاں سے آپ گلاب اور چمبیلی پیدا کرتے ہیں. آپ قضاء امول الہ سیاد آپ ہمارے اسی طرح اللہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے. گوبر برائی تھی کہ نہیں, بری چیز تھی نہیں. ہاں قضاء امول الہ سیاد اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے سیاد کو مٹا کر برائیوں کو اور وہاں اچھے اچھے اعمال کی توفیق رکھ دیتے ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک خبیث پلید گوبر کو یہ مقام اور لباس دے سکتے ہیں کہ کہاں خبیث گوبر تھا اور کہاں وہاں گلاب کا پھول لگا ہوا, اسی مادے سے ہے وہی مادہ لیکن اس کو گلاب کا خلط دے دیا. تو معرومی کا کلام سنو, چون خبیثہ را چنی خلط دہی, چون خبیثہ را چنی خلط دہی. اے خدا جب خبیث پلید گندی ناپاک کو آپ یہ لباس عطا کر سکتے ہیں خلط ہے کہ آپ اس کو گلاب چمبیلی بنا رہے ہیں, موٹے خشک حصے کو تنور میں روشن کر دیا ہے, تو طیبارہ منچے گوئن طیبارہ چے دہی. میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے پاک بندوں کو کیا عطا فرمائیں گے. آہ کیا شعر ہے, سبحان اللہ. چو خبیثہ را, اے خدا خبیث اور پلید گوبر ہے کتنی پلید کو اس کو آپ نے گلاب چمبیلی سے تبدیل کر دیا, اور وہ حصہ جو خشک رہ گیا تھا اوپر اس کو تنور میں روشن کر دیا آپ نے, اس کا دل بدل گیا, اس کا کالا پن ختم ہو گیا, اس کی بدبو ختم ہو گئی اور روشن کر رہا ہے اور روٹی پکا رہا ہے. تو چون خبیثہ را چنی خلط دہی, جب خبیث چیزوں کو آپ ایسا خلط دینے پر قادر ہیں تو منچ گوئن کیا میں کہوں کہ طیبی راچے دہی. پاک بندوں کو آپ کیا کچھ اپنی محبت کی مٹھاس اور لذت عطا فرماتے ہیں, اور ان کے قلب کو کیا کیا قرب کا نور عطا ہوتا ہے. سمجھ گئے لوگ, اس شعر کو نوٹ کر لینا اسی کی شرح میں, جہاں یہ نوٹ کریں گے وہیں اس کو آپ اسی سے نوٹ کر لیں گے نا. یعنی یہ چیزیں اسی کی شرح میں داخل ہو جائیں گی. بس ختم. الفت میر تم بھی دیکھتے جانا, دو کتنا زبردست شعر ہے. میرا انجام الفت, لوگ ڈراتے ہیں نا اگر مولوی ہو جاؤ دیندار تو مر جاؤ بھوکوں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے سارا خاندان جانتے ہیں, سارا خاندان ملائیت سے دور تھا ایک زمانے میں, اور مجھے تانے دیے جاتے تھے کہ یہ وہابی ہو گیا. کوئی کہتا تھا کہ یہ تو بالکل ہی ایک دم ملا ہو گیا, دنیا میں اس کو ملے گی نہیں تو بھوکوں مرے گا. علی گڑھ میں بھی آپ کے خاندان کے بعض لوگوں نے کہا میں شیروانی پہنو, بٹن وٹن لگا کے قاعدے سے فیتے دار بوٹ ووٹ ترکی ٹوپی لگاؤ, یہ کون تمہیں پوچھے گا. میں نے کہا بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر پڑے ہوئے ہیں, رسک تو وہ دیتا ہے, لیکن میرا دل اللہ تعالیٰ نے دوا اور قارورے کی شیشی اور یہ ہلا رہے ہیں حکیم صاحب, قارورا شیشے پیشاب دیکھے, اللہ نے اس سے بچا لیا مجھے. بہت سی چیزیں ایسی پیش آئیں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس طرف سے بچایا. لیکن میرا آج کا تازہ شعر جو ہے آپ کے لیے بھی بہت مفید ہے, سب کے لیے بہت مفید ہے. میرا انجام الفت میر تم بھی دیکھتے جانا, میری ویرانیاں آباد ہیں خون تمنا سے, میری ویرانیاں آباد ہیں خون تمنا سے. یعنی جو آرزو اللہ کی مرضی کے خلاف تھی, اختر نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کا خون کیا,
عرض و ناجائز نہیں کرنے ہونے دیا، اس کی برکت سے اللہ نے اپنے قرب و اپنی محبت سے میرے دل کی ویرانیوں کو بستیوں سے بدل دیا. تو شعر بھی کیوں کتنا پیارا ہے، میرا انجام الفت میر تم بھی دیکھتے جانا، میری ویرانیاں آباد ہیں خون تمنا سے. یہ سب ایک مثال بھی ہو سکتا ہے، میری ویرانیاں ہیں بستیاں، میری ویرانیاں ہیں بستیاں خون تمنا سے. لیکن وہ آبادی کیونکہ ویرانی سے زیادہ ہے، پہلا مصرع زیادہ لذیذ، وہ بے ساختہ آیا تھا، میری ویرانیاں آباد ہیں خون تمنا سے. حیدرآباد دکن میں ایک صاحب نے کہا آپ تو ہر وقت نظر کی حفاظت و حسینوں سے پوری پر تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا یہی تو ہے، ہماری روح میں لاسا لگا کر اڑنے نہیں دیتا یہ مٹی کے کھلونے، یہ مٹی کے کھلونے ہم کو اللہ تک نہیں پہنچنے دیتی، اسی لیے اللہ نے ان کو دیکھنے سے منع کر دیا. لاہور میں نے ان کے لیے ایک شعر کہا تھا، میر مارے گئے ڈسمبر سے، ورنہ مٹی کی حقیقت کیا تھی، یعنی مٹی کی عورتیں اگر ان پر ڈسمبر اللہ نہ دیتا تو خالی مٹی کے کھمبے ہوتے، آنکھ وانکھ ہوتی مگر جیسے پلر، تو کون ان پر جان دیتا. اس لیے میں نے شعر کہا تھا لاہور میں، بڑے بڑے علماء تھے، پورے جامعہ شفیہ میں علماء کو وزن آ گیا، میر مارے گئے ڈسمبر سے ورنہ مٹی کی حقیقت کیا تھی. تو میں نے کہا کہ ایک صاحب نے کہا بھائی بہت زیادہ، چلیے آپ کو شہر دکھانا ہے. میں نے کہا میں بے ضرورت شہر نہیں جاتا، کراچی میں سب چیز ملتی ہے، تمہارے یہاں حیدرآباد کے عورتیں یہاں تک کی کرتی پہنتی ہیں اور ساڑھے چار دس انگل نیچے پیٹ سب نظر آتا. تو میں نے فوراً شعر کہا، میرا وہاں کا شعر سنو، نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، اضافہ ہوگا میری بے کلی میں. سارے بڑے بڑے اردو کے ادیب شاعر سب مست ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا آپ نے سوچ کر کہا. میں نے کہا نہیں، میں تو نثر بول رہا ہوں، کبھی اللہ کے فضل سے میرا نثر شعر بن کے نکلتا. ایک صاحب نے کہا کہ نظر بچانے سے ملتا کیا ہے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد اور مالک خوش ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے اور اپنی خوشی ناجائز خوشی کو ناخوشی سے بدل دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا خوش رکھیں گے کہ جس خوشی کو بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتے. جو خوشی کا خالق ہے، سنو، جو خوشی کو پیدا کرتا ہے، بتاؤ کہ وہ خوشی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. بھائی غم یا خوشی اللہ ہی تو پیدا کرتا ہے، تو جو خوشی پیدا کرنے والا ہے، جو بندہ ان کو خوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا خوش رکھیں گے؟ آپ سوچیے تو صحیح، اس کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ بتاؤں کیا ملتا ہے، سن لو، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں. یہی نہ ہوگا کہ آپ کو حلال پر صبر کرنا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا، لیکن میں حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے کرو وہاں درجہ افضل ہے. تو اس وہاں حیدرآباد دکن کا میرا شعر ہے، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. دیکھا آپ نے، ایسا ایمان عطا ہوتا ہے جو اپنے دل پر غم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کی خوشبو ایسی دیتے ہیں. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے اور اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے. یعنی جن کا ایمان کمزور ہے وہ ایسی صحبتوں سے ان کا ایمان قوی ہو جاتا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، جس دل میں خدا کی یاد ہر وقت قائم ہو، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجلے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. آپ ایسے دل جو خدا کی درد محبت سے آشنا ہے، آپ ذرا بیٹھ کر دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کا دل خوش پا جائے گا. سلاطین کے تخت و تاج بھی اس لذت سے واقف نہیں، کیونکہ سب مٹی ہے، یہ مٹی کا تاج، مٹی کا تخت، مٹی کی سلطنت، مٹی کی عورت، مٹی کے بچے، مٹی کی نوٹ، مٹی کا کباب، مٹی کی بریانی. قبروں میں دفن کر کے دیکھ لو، اگر نہ یہ مٹی نکلے تو کہنا. اپنی مٹی کو خالی مٹی پر مٹی مت کرو، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تلس کرو، مثبت کرو، حق تعالیٰ کو راضی کرو، تو آپ کی مٹی کے ساتھ حق تعالیٰ کی رضا قیامت کے دن مثبت ہو جائے گی. آپ کی قیمت یہیں سے زیادہ ہوگی، وہاں تو کیا ہوگی، وہاں تو کچھ پوچھو ہی مت، اللہ تعالیٰ کیا دیں گے. اور اگر آپ نے اپنی مٹی کو انہیں مٹیوں میں لگائے رکھا، ہم یہ نہیں کہتے کماؤ نہیں، بے شک خوب کماؤ، بقول اکبر الہ آبادی کے کہ آسمانوں پر جھولو، آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو نہ بھولو. کیا بات ہے، ظاہر میں انگریزی داتا جس تھا اکبر الہ آبادی تو جس تھے کہ آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو نہ بھولو. کتنی ہی اللہ دے دے تو وہ نعمت ہے، مگر نعمت کو نیچے رکھو، نعمت دینے والے کو اوپر رکھو. اسلام اسی کا نام ہے. جو شخص یہ تصور پیش کرے گی کاروبار بیکار کچھ نہیں، جاؤ جنگل میں، یہ احمق ہے، جاہل ہے.
اسلام اس کا نام ہے کہ اگر تمہارے پاس سلطنت بھی مل جائے اور 10-20 فیکٹریاں بھی قائم ہو جائیں لیکن ان کو نعمتوں کو, یہ سب نعمت ہے نا, نعمتوں کو نیچے رکھو, اللہ کو اوپر رکھو. یعنی نعمت کو نیچے, منیم جو نعمت دینے والا ہے اس کو اوپر رکھو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ آپ بے حد مشغول ہیں, اذان کی آواز آئی, اب نعمت دینے والا پکار رہا آپ کو, اب آپ چھوڑ دیجیے سب, جاؤ نماز پڑھو. زکات کا وقت آیا, اب دیکھ رہے ہیں آپ کی تو 1,00,000 میں 2,500 جا رہا ہے اور 1,00,000 میں 2,50,000 جا رہا ہے. اب شیخ صاحب کے دل پر ہے بھائی ڈاکٹر کو بلانا, نبض دکھا رہے ہیں, کیا بات ہوئی, 2,50,000 دینے پہ تم ڈاکٹر کو کیوں بلا رہے ہو؟ یہ جو تم نے کتنا ہوا, 1,00,000,000 سے 100,00,000 میں سے 2,50,000 نکالو, کتنا بچا؟ 97,50,000 ہے. یہ 97,50,000 جو دبائے بیٹھے ہو اللہ کی نعمت, ادھر نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے دیا کتنا ہے, مگر 2,50,000 دیتے ہوئے سیٹھوں کے دل میں زلزلہ آیا. لیکن جس کو اللہ پر یقین ہے وہ دے کر خوش ہوتا ہے, پتا اللہ آپ احسان ہے, آپ نہ دیتے تو کہاں سے دیتا, اس کی برکت سے کتنے غریبوں کے کام چلتے ہیں, کتنے مشکلوں کے کام چلتے ہیں. بس تو خلاصہ اسلام کا یہی ہے کہ اتنا ایمان یقین بنا لو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نیچے رہیں اور وہ اوپر رہیں. نعمت دینے والے کو اوپر رکھو, غالب رکھو اپنے اوپر, اور نعمتوں کو خوب کھاؤ پیو, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ سے نہ بڑھاؤ. تعالیٰ نعمت دینے والا ہے, منی حقیقی کو اوپر رکھو. اگر 98 ڈگری آپ کو بال بچوں سے کاروبار سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی 99 رکھو, بس کافی. تھوڑا سا بھی زیادہ ہو جائے تو کافی, اسلام ایمان کے لیے, جنت کے لیے کافی, سمجھ یاد نہیں. لیکن یہ اس کے لیے صحبتوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایمان اور یقین بینکاک میں نہیں ملے گا. بینکاک میں کہاں کیا ملے گا؟ کوٹھے سے عورتیں بلائیں گی, آئیے آئیے میں آپ کو مالش کر دوں. نہاتے ہیں لوگ ننگے اور عورتیں مالش کرتی ہیں. یہ بات عبد الرحمان مرکنٹائل والے نے بتایا, دہلی کی جو ہے نا, ان کا میں گیا تھا بینکاک یا ہانگ کانگ کی بات ہے,
بینکاک
کی. ہاں تو انہوں نے کہا صاحب وہاں لڑکیاں نوجوان دور اسی پر آتی ہیں مسافر کو, آئیے پھر پوچھتی ہیں مالش, یعنی حمام چلیے آپ کو ہم مالش کریں اپنے ہاتھ سے, بتائیے. اللہ خود وہاں ایمان یقین, وہاں تو گدھے کتے کی بات سنو, یہ وہاں کہاں یہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کے اعمال کو کتابت دینے والے اس طرح سے, اور انجام کچھ بھی نہیں. 100 برس تک اگر کوئی عاشق ہے, ایک عاشق اپنی معشوقہ سے 100 برس تک خوب مزے اڑائے, لیکن مرنے کے بعد قبروں میں جا کر ان کے حسن کو تلاش کرو تو ان کی آنکھوں کو 10,000 کیڑے لے کے بھاگ رہے ہیں, گالوں کو 10,000 کیڑے لے کے بھاگ رہے ہیں. اور عاشق صاحب کا بھی سارا معاملہ جتنا ہے آلے لذت, تو آلات لذت سب دیکھو تو چکر کر رہے ہیں, جراثیم کیڑے لے کر کے مسمار دل ہوئے ہیں اور چوہے مرے پڑے ہیں. دیکھو شر کو غور سے سمجھنا, یہ خالی دل و چوہے سے مطلب مت لینا, اس کو سمجھ لو کہ عاشق عورت کے پاس دنیا میں جتنی ٹیڑیاں ہیں, جس کی طرف انسان جاتا ہے میلان, اس کے پاس ایک دل ہے, اور یہ جتنی پاگل پن بدہواسی ہے کہ ان کے پاس ایک چوہا ہے. لیکن قبروں میں جانے کے بعد دونوں کا حال دیکھو, اب شیر میرا سمجھو مسمار بل ہوئے ہیں, چوہے مرے پڑے ہیں, طوفان عشق بازی ساحل پہ آ پڑے ہیں, اور کسی کو چین حاصل نہیں. ہر شخص گناہ کی وجہ سے بے چین اور پریشان ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, روئے زمین پر کوئی گنہگار اگر ہم سے کہہ دے کہ میں سکون سے ہوں تو میں اس کو دعوے کو غلط ثابت کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دل بنانے والا, جو دل کا خالق ہے, اس نے اعلان کیا کہ مجھ کو چھوڑ کر تم چاہے ساری دنیا کے مزے گل چھپے والے, لیکن تمہارا قلب بے سکون رہے گا. من آ رضا ان ذکری, جو میری یاد سے مٹھے گا اور گلچ اور میری نافرمانیوں کی لذت حرام کو امپورٹ کرے گا, فإن له معیشتا زنکا, ہم اس کو معیشت یعنی زندگی, زنکا معنی تلخ کڑوی تنگ دیتا ہوں, اور برعکس اس کے کہ اگر ایمان و عمل صالح کرو, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اس کو حیات طیبہ دیتے ہیں, پاکیزہ حیات, جس کا ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا بالطف زندگی, بالطف زندگی. سبحان اللہ, خدا تو لطف فرما رہے ہیں اپنی فرما برداری میں, اور ہم لوگ سمجھتے ہیں لطف یہاں حاصل ہوگا. اچھا بھائی, اب بس, اب وہ لاؤ.